أمن أشرف الأولين والآخرين وآخر النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وسيد الثقلين إمامنا وإمام القبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وأشرف الطيبين الطاهرين الراكبين المعصومين المنتجبين لا سيما في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه القضاء وارث أشرف الأنبياء وسيد الأوصياء عجل اللهم فرجه استحل اللهم مخرجه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المحكم وكتابه المحكم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قرآن كريم في آيات مباركة جسے اس سے قبل کی تقریر میں بھی جو جناب عمار یاسر کے حالات کے بارے میں تھی اور میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں جس کے الفاظ کا ترجمہ سے جس بندے سے ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنے نفس کو بیس دیتے ہیں مرضی الہی کو قریب دیتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے انسان جو خدا سے خرید و فروخت کا سودا اس انداز سے کرتے ہیں کہ مرضی الہی کے مالک بن جاتے ہیں اپنے نفس کو راہ خدا میں فروخت کر کے امام زین العابدین علیہ السلام یہ آئے مبارکہ پیغمبر اکرام کے چند خاص صحابیوں کے بارے میں نازل جن میں سب سے پہلے معصوم نے جناب بلال حبشی کا نام لیا یہ آئے مبارکہ بلال حبشی صہیب رومی عمار یاسر ان کے بارے میں اور صفات ابن حرب کے بارے میں نازل ہوئی امام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے یہ وہ صحابی جنہیں صرف اس جرم میں جو وہ لاکھوں منا کے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ایک خدا سے کے آگے انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا وہ پار مکن وہ تمام مظالم اور وہ تمام ظلم ان پر تھا جو اس وقت عقل انسانی کے تصور میں آ سکتے مگر خدا کے یہ خالص اور مخلص بندے ان تمام مسائل کو برداشت کرتے جا رہے اور اعلان کرتے جا رہے تھے کہ ہم جس عقیدے کو قبول کر چکے ہیں اب اس سے سرے منہ انحراف نہ کریں بال برابر اس عقیدے سے نہ ہٹیں اور ان سارے تو مخلص بندوں کے ہاتھ اس ایمانی جذبے کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ ان کی جان میں اس آیت کو نازل فرمایا جو وہ بندے ہیں میرے جنہوں نے اپنے اپنے نفس کو میرے راستے میں فروخت کر دیا اور اب یہ میری مرضی کے مالک ہو گئے ہیں خدا کی مرضی کے مالک ان بندوں میں جناب بلال حبشی کا نام معصوم امام نے سب سے پہلے دیا جناب بلال حبشی کی اہمیت تاریخ اسلام میں بے انتہا اور بڑا عظیم مقام ہے بلال حبشی یہ ان کے جن صحابیوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں معصوم کا فرمان کہ جس نے ان صحابیوں کی محبت سے اور ان صحابیوں کی ولایت کو قبول نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں بلال حبشی ان چند صحابیوں میں سے جو اسلام لانے میں سب سے پہلے سرخط کر گئے چنانچہ روایتوں میں یہ کہ سب سے پہلے خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ رسول کے خاندان کو چھوڑ عام مسلمانوں میں سب سے پہلے سات آدمیوں نے اسلام قبول کی اور ان سات آدمیوں میں بلال حبشی بھی شامل حضرت ابو بکر حضرت عمار یاسر عمار یاسر کے والد عمار یاسر کی والدہ صہیب رومی ابو ذر غفاری اور بلال حبشی یہ سات وہ آدمی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور بلال حبشی کے سلسلے میں تو یہی روایت کہ پیغمبر اسلام کا فرمان کہ پانچ قوموں کے پانچ آدمی ایسے جنہوں نے اپنی قوم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں دستخط کی. امیر المومنین کے حوالے سے یہ روایت مروی پیغمبر اسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پانچ قوموں کے پانچ آدمی پہلے اسلام قبول کر رہے ہیں. عرب میں سے ایمان قبول کرنے والا سب سے پہلے میں خود پیغمبر اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. فارس میں سے ایران میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سلمان. روم میں رومی علاقے میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سہر. مصر میں سے اور یعنی مصر کے علاقے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سبارت ابن عرب. اور حبشہ میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بلال حبشی. بلال حبشی وہ صحابی جن کے بارے میں شیخ امام کا فرمان ہے کہ بلال ہم سے محبت کرنے والے ہمارے نیک اور مخلص محبوں میں سے. اور بلال وہ ہیں کہ جنہوں نے آخر دم تک محبت اہل بیت سے منہ نہیں موڑا. تو جناب بلال حبشی یہ ان جن صحابیوں میں شامل جن کی زندگی کے ابتدائی حصے میں انہیں مسائل برداشت کرنا پڑے توحید اور رسالت کے عقیدے کو قبول کرنے کی وجہ سے, اور زندگی کے آخری حصے میں انہیں مسائل برداشت کرنا پڑے محبت اہل بیت کی قبولیت کی بنا پر. جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی کہا کہ ایک عجیب بات نظر آتی کہ وہ تمام کے تمام صحابی جنہوں نے مکے کے ابتدائی دور میں مسائل برداشت کیے, جنہوں نے مکے کے ابتدائی دور میں کفار مکہ کا مقابلہ کیا, جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے خون کے ایک خطرے کو بہایا, وہ سارے کے سارے صحابی وہ جو بعد وفات پیغمبر اسلام مکمل طور پر اہل بیت کے وفادار رہے. یہ بڑی عجیب بات, خود اس چیز سے یہ اندازہ ہو جاتا کہ محبت اہل بیت کا عقیدہ اسلام میں کتنی ابتدا سے تھا اور کتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ وہ سارے کے سارے صحابی جو ابتدائے عرب اسلامی اسلام کے خاطر مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں, اگر ان کے خیال محبت اہل بیت کا عقیدہ ایک جزوی عقیدہ ہوتا یا بعد کے لوگوں کا شامل کردہ عقیدہ ہوتا تو کبھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ مدینہ میں اسلام لانے والے تو پیغمبر کی وفات کے بعد محبت اہل بیت کے عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں, اور مکے میں اسلام لا کر مصیبتیں برداشت کرنے والے مسلمان وہ جنہوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد اہل بیت کی محبت کو ہر ہر مقام پر اپنے سامنے رکھا. چنانچہ ہمارے یاسر کا تذکرہ میں گزشتہ تقریر میں کر چکا ہوں, ابتدائے اہل اسلامی نے اسلام لانے والے عمار اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کس انداز سے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. عبداللہ ابن مسعود ابو ذر غفاری ہیں اور پھر آج کی گفتگو کے جناب بلال حبشی. جناب بلال حبشی کا اصل نام بلال ہے اور یہی کسی نام سے مشہور. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر, کتابوں میں ان کی یہ کنیت ابو عبد الکریم اور بعد میں ابو عبد الرحمان بھی نظر آتی, لیکن ہمارے علماء آنام نے ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر نقل کی. بلال حبشی کے والد کا نام ربا رے دے علیف ہے اور ان کی والدہ کا نام حمامہ. حمامہ عربی زبان کبوتری کو بھی کہتے ہیں اور انتہائی خوبصورت حسین اور نوجوان عورت کو بھی کہتے ہیں. بلال حبشی کی ماں کا صحیح نام نہیں معلوم, ایک واقعے کی بنا پر ان کا نام حمامہ پڑ گیا اور اس واقعے کی تفصیل آتی. چنانچہ کتابوں میں بس یہی لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا. ان کے والد ربا والدہ حمامہ دونوں کا تعلق قبیلہ بنو حمد کے ایک شخص امیہ ابن خلف سے تھا. یہ دونوں اس کے غلام اور کنی. خود بلال حبشی کی ولادت مکے میں ہوئی یا مکے کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام ہے سراح, وہاں پہ بلال حبشی نے کبھی حبشہ دیکھا نہیں. بلال حبشی حبشہ میں پیدا نہیں ہوئے لیکن اپنے والدین کی نسبت سے کہ باپ اور ماں دونوں حبشہ کے رہنے والے تھے بلال حبشی کہلاتے ہیں. خود ان کی ولادت عرب کی سرزمین میں ہو رہی ہے اور اس جگہ کا نام جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے یا مکہ ہے یا سراط. سراط وہ مقام تھا کہ جہاں پر ان کے آقا امیہ ابن خلف کی بہت بڑی جاگیر سنا کہ یہ اسی مقام پر پیدا ہوئے. بلال حبشی اعلان نبوت سے 30 سال قبل اعلان نبوت سے 30 سال قبل پیدا ہوئے بلال حبشی. چنانچہ سن 580 سن 582 عیسوی جناب بلال حبشی کی ولادت کا سن بتایا جاتا ہے، اور بلال حبشی کی وفات سن 18 ہجری میں یا سن 20 ہجری میں شام میں ہوئی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد بلال مدینہ کو چھوڑ کے شام چلے گئے، اور اسی شام میں سن 18 یا 20 ہجری میں بلال حبشی کی وفات ہوئی۔ بلال حبشی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض علماء ان کی عمر 63 سال بتاتے ہیں اور بعض ان کی عمر 70 سال بتاتے ہیں۔ سن 20 ہجری میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی، اور اسی وبا کے نتیجے میں بلال کا انتقال ہو گیا، اور باب الصغیر کے سامنے بلال حبشی کو دفن کیا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کی قبر مرجع خلائق بنی ہوئی۔ تو بلال حبشی کا نام، ان کی کنیت، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام، ان کے خاندان کا نام، ولادت کا مقام، ولادت کا سن، وفات کا مقام، وفات کا سن، ان کی عمر اور وفات کا سبب، یہ جنگ ابتدائی اور بنیادی باتیں آپ نے سماعت کی۔ اب اس سلسلے کی ایک دو باتیں اور۔ بلال حبشی، کئی شادیاں بلال حبشی نے کی، جس میں دو شادیوں کے بارے میں بڑی تفصیل کی تاریخ میں موجود ہے۔ بنو زہرا کی ایک لڑکی سے شادی کی، بنو فولان کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور بنو بکیر کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ کئی شادیاں کی ہیں، مگر تین بیویاں ایسی ہیں جن کے خاندان کا نام و نشان موجود ہے، لیکن صرف بیویوں میں سے صرف ایک کا نام تاریخ میں ملتا ہے، ہند فولانیہ، ان کی بیوی جناب ہند۔ اس کے علاوہ، ان تین کے علاوہ بلال نے کئی اور نکاح کیے، لیکن بلال حبشی کی اولاد کوئی پیدا نہیں ہو سکی، جناب بلال کی نسل انہی کے اوپر ختم ہو۔ سن 580 میں، یا ایک روایت کے مطابق سن 590 میں بلال پیدا ہوتے ہیں، اور ہجرت کے 20ویں سال شام میں انتقال ہوتا ہے۔ ہجرت کے 13ویں سال، ہجرت کے پہلے ہی سال بلال حبشی ان مہاجرین میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت میں سفر کی۔ یہ بلال کی زندگی کا ایک خاکہ ہے۔ اب بلال کی زندگی کے تفصیلی حال، بلال حبشی کے حالات، بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ میں بہت کم بتائے گئے، بہت محدود حالات، بہت مختصر بلال حبشی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ بلال حبشی کو کئی دن کی آزاد حاصل ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں بلال کا نام، مدینہ کی جانے ہجرت کرنے والے سب سے پہلے آدمیوں میں بلال کا نام، مسلمانوں کے سب سے پہلے مؤذن بلال حبشی، پیغمبر اسلام کے خازن یعنی پیغمبر کے خزانے کے نگران بلال حبشی، اس کے باوجود تاریخ بلال حبشی کے بہت کم حالات ہمارے سامنے پیش کرتی۔ بہرحال جو کچھ حالات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بلال حبشی کے والدین کے بارے میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے الواد الحق میں تفصیل بیان کی، وہ بھی ذرا دلچسپ واقعات ہیں، اس لیے آپ کے سامنے وہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ گفتگو شروع ہوتی ہے ابرہا کے واقعے سے۔ یمن میں ایک یہودی حاکم حکومت کر رہا تھا، جس کا نام تھا دین نواز۔ یہ انتہائی کٹر یہودی، انتہائی سخت یہودی، اور اپنے کسی مذہب میں خودی کی وجہ سے، یہودیت کو صحیح مذہب سمجھنے کی وجہ سے، یہ عیسائیوں سے انتہائی نفرت کیا کرتا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی ابتدائی زمانے سے انتہائی دشمنی اور انتہائی لاز تاریخ میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ یہودی ہی جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر مختلف الزامات لگا کر حاکم وقت کے ذریعے سے ان کی پھانسی کا انتظام کیا۔ اب یمن کا حاکم یہودی تھا، اور اس نے کوشش کی کہ اپنے دین کو یمن میں پھیلا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ یہودیت یمن میں نہ پھیل سکی۔ چنانچہ اس نے حسن یمن کا ایک علاقہ ہے نجران، اور یہ نجران ہی کے عیسائی تھے جو مباہلہ کے میدان میں پیغمبر اسلام کے مقابلے میں آئے۔ نجران کے 30,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلوا کر ہلاک کر دیا۔ 30,000 عیسائیوں کی زندہ ہلاکت کی خبر جب عیسائی سلطنتوں تک پہنچی تو وہاں تشویش اور اضطراب کی لہر دوڑ۔ خاص طور پر اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی مملکتوں میں، عیسائی حکومتوں میں انتہائی طاقت رکھتا تھا، یمن سے بہت قریب بھی تھا، بلکہ اس کا طاقتور۔ جب اسے اطلاع ملی کہ اس انداز سے 30,000 عیسائیوں آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، تو اس نے اپنی ایک فوج تیار کی، اور یاب ان کا سپہ سالار تھا، اور اس کی سرکردگی میں فوج تیار کی، جس نے یمن پہ حملہ کیا اور یمن پہ قبضہ کر۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد نجاشی کا سپہ سالار یمن کا حاکم بن گیا. تقریباً 20 سال تک حکومت کرتا رہا لیکن آخری زمانے میں اس نے مظالم حد سے زیادہ کر دیا. چنانچہ خود اس کی فوج کے ایک سالار جن کا نام ابرہس، اس نے اپنی فوج جمع کی اور الیاس کے خلاف علم بغاوت قلم کر دی. آمنے سامنے دونوں کا مقابلہ ہوا. اس سے پہلے کہ دونوں لشکروں میں تلوار چلتی، ابراہ نے آواز لگائی کہ بجائے اس سے کہ ہم اپنے لشکروں کو لڑائیں، چاہیے بہتر ہو کہ ہم آپس میں لڑ کر فیصلہ کر دیں، جو جیت جائے وہی حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھنے کے لائق سمجھا جائے. اور یاد خود ایک سپہ سالار تھا، اس نے یہ بات کو بھول کر سنا. کہ اس کے بعد ان دونوں میں مقابلہ ہوا اور یاد کی تلوار سے ابراہ انتہائی شدید زخمی ہوا. اس کی ناک، ہاتھ، دانت اور ایک کان اس کی تلوار کے وار سے کٹ گئے. ابراہ جب زخمی ہو کر زمین پر گرا تو اس کے غلام نے پیچھے سے حملہ کر کے اریاد کو ہلاک کیا اور یمن کے اوپر ابراہ کی حکومت قائم ہو گئی. ابراہ کی حکومت کے قائم ہونے کی اطلاع جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی تک پہنچی اور یہ پتہ چلا. یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ نجاشی کوئی نام نہیں بلکہ نجاشی بادشاہ کا خدا، جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا کرتے تھے، اس طرح حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی. یہ وہ نجاشی نہیں جو پیغمبر اسلام کے دور میں تھا بلکہ یہ اس سے پہلے کے حاکم خاتم. اسے اطلاع ملی کہ میرا سپہ سالار اریاس مارا گیا اور ابراہ نے بغاوت کر کے یمن کے اوپر قبضہ کر دیا. تو اس نے قسم کھائی کہ میں یمن کی مٹی کو خود اپنے پاؤں سے روندوں گا اور ابراہ کے بال پکڑ کر گسی دوں گا. اور یہ قسم کھانے کے بعد اس نے لشکر تیار کیا تاکہ یمن پر حملہ کیا جائے اور اپنی قسم کو پورا کیا جائے. ابراہ خود انتہائی سیاسی آدمی تھا، انتہائی چالاک اور مختار آدمی تھا. اس کو معلوم تھا کہ میں نجاشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ نجاشی قسم کھا کے بیٹھا ہوا. چنانچہ اس نے نجاشی کا غصہ ٹھنڈا کرانے کے لیے ایک انتہائی مکارانہ خط لکھا، جس نے اپنی پوری پوری وفاداری کا یقین دلایا اور یہ کہا کہ عملیات مارا جا چکا، آپ کے لشکر کشی کے نتیجے میں وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا، میں آپ کا ایک فرما بردار غلام ہوں اور آپ ہی کے نام کا سکہ یہاں پہ چلاؤں. اور اس کے بعد ایک تھیلی میں اس نے یمن کی مٹی اور دوسری تھیلی اپنا سر منوا کر تمام بال بھی نجاشی کے پاس بھجوا دی اور خط لکھا کہ یہ دو چیزیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ اپنی قسم کو پورا کر سکیں. یمن کی مٹی میں بھجوا رہا ہوں تاکہ آپ اسے روندے، اپنے بال میں بھجوا رہا ہوں تاکہ آپ انہیں پکڑ کر کسی دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ خط لو غارت گری یا پورے بھی نہ ہونے پا. نجاشی کو یہ خط ملا، نجاشی کو اچانک کھڑا ہوا خط. اس نے بھی سوچا کہ اب لڑائی کرنے سے کیا فائدہ، اس نے ابراہ کو یمن کا حاکم مقرر کر دیا اپنے مقام پر. ابراہ یمن کے اندر زندگی گزار رہا ہے، رفتہ رفتہ اسے طاقت ملتی جا رہی، یہاں تک کہ وہ ایک آدھے عرب کا مالک بن گیا. لیکن وہ ایک عجیب بات دیکھا کرتا تھا، خود عیسائی تھا، ایک عجیب بات دیکھا کرتا تھا کہ میری مملکت میں جتنے بھی عرب قبیلے جب ذلحج کا مہینہ آنے لگتا تو یہ سب کے سب وطن کو چھوڑ چھوڑ کر مکے کی جانے کے آنے لگتے ہیں. حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جایا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ مکے. حیران ہو کر وہ پوچھتا ہے کہ مکے میں کیا چیز ہے؟ تو جواب ملا کہ مکے کے اندر ایک گھر چوکور کا مکان جسے یہ لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں اور یہ لوگ اس کی عبادت اور اس کے ثواب کے لیے جاتے ہیں. ابراہ نے پوچھا کہ کعبے کی کیا خصوصیت؟ جواب دیا کچھ نہیں، پتھروں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جس پر ہمارے یمن کا بنا ہوا ریشمی کپڑا چڑھایا جاتا. ابراہ نے یہ سنا، ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہماری مملکت کے سپاہی یمن جایا کرتے ہیں، ہماری مملکت کی رعایا یمن جایا کرتی، یہ بات ہمیں پسند نہیں. اگر انہیں کعبہ ہی چاہیے تو ہم مکے کے کعبے سے زیادہ خوبصورت کعبہ اپنے ملک میں بنا دیں، وہ اسی کا طواف کر دیا کرے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے علاقے میں جائیں. چنانچہ اس نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا درجہ کعبے کے انداز سے بنایا اور اعلان کیا کہ آئندہ یمن اور یہ جو لفظ یمن آ رہا، یہ آج جو یمن ہے یہ وہ یمن یہی نہیں، آج کا یمن تو بہت چھوٹا تھا، آدھا عرب جو ہے وہ اس زمانے میں یمن کہلایا کرتا اور یمن دنیا کا مالدار ترین ملک تھا. جیسا کہ میں نے کبھی تقریب میں بتایا کہ یمن دنیا کے بیچ میں اس طرح تھا کہ ایک طرف ہندوستان کا علاقہ تھا اور ایک طرف پورا یورپ کا علاقہ تھا. یورپ سے تمام مصنوعات کشتی کے راستے بن کر یمن آتی تھی، یمن سے سمندری راستے سے ان کو ہندوستان بھیجا جاتا، ہندوستان سے تمام کے تمام مصنوعات سمندری راستے سے یمن آتی تھی اور پھر یمن سے انہیں یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا. چنانچہ یمن انتہائی مالدار اور انتہائی طاقتور ترین ملک تھا اس زمانے. تو ابراہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر رہی تھی کہ میرے ملک ہر سہولت ہونے کے باوجود میرے عوام کسی اور شہر کے محتاج ہیں. اس نے کعبہ بنا دیا اپنے ملک کے اندر اور اعلان کیا کہ آئندہ سال سے کوئی مکے کی جانب نہیں جائے گا بلکہ یمن کا ہر آدمی اسی کعبے کا طواف کیا کرے. آئندہ سال آیا لیکن پھر اسے پتا چلا کہ تمہارے کعبے کی جانب کوئی نہیں آیا, سب کے سب اسی مکے والے کعبے کی جانب چلے گئے. یہ دیکھ کر اسے بے انتہا غصہ آیا. عرب کے مشرک, عرب کے بت پرست بہرحال کعبے کی اہمیت کو مانتے تھے, کعبے کا احترام کرتے تھے. چنانچہ یمن کے ایک مشرک کو, ایک بت پرست کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس اصلی کعبے کے مقابلے میں اس نے ایک نقلی کعبہ بنایا تو اسے بڑا غصہ آیا. وہ اور کچھ تو نہ کر سکتا, وہ آیا اس کعبے کی جانب ابرہ کے درجے کی جانب اور رات کو آ کر اس کے اندر رفع حاجت کر گیا, پیشاب وغیرہ کر گیا. اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا کہ اس کعبہ کا نجاست سے بھرا ہوا, وہ نقلی کعبہ معاذ اللہ. ابرہ کو اطلاع ملی, اسے انتہائی تہس آیا اور اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ وہی مکے والوں کی حرکت ہے, وہ اپنے کعبے کو باقی رکھنے کے لیے میرے کعبہ کی توہین کر رہے ہیں. اب میں اس کعبے ہی کو ختم کر دوں گا تاکہ نہ وہ کعبہ رہے اور نہ اس کی جانب کہی جائے, اس کے بعد ہی میرے اس کعبے کی اہمیت ہو سکتی. ایک روایت میں یہ ہے کہ مکے کے کچھ نوجوانوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایک راتوں رات سفر کر کے آئے اور ابرہ کے اس درجے میں اس کعبے میں آگ لگا دی, اور جب یہ جل کر خاک ہو گیا اگلے دن صبح اطلاع ملی ابرہ کو, وہ سمجھ گیا کہ مکے کے قریشیوں نے اپنے کعبے کو بچانے کے لیے میرے کعبے کو جلا کر راک کر دیا. چنانچہ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جانتا تھا وہ کہ عرب کے تمام قبیلے ایک ساتھ مل کر کعبے کا مقابلہ کریں, کعبے کا تحفظ کریں. چنانچہ اس نے خاص طور پر حبشہ سے ہاتھی منگوایا. ہاتھی عرب کی سرزمین کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. افریقہ کے جنگلوں سے ہاتھی منگوائے اور ہاتھیوں پر فوج تیار کر کے وہ کعبے کی جانب چلے. اب اتنی عظیم شان فوج اور ساتھ ساتھ ہاتھیوں کا دستہ اور پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین پر انجینئر یعنی تو ابرہ کی یہ تیاریاں دیکھ کر راستے کے کسی قبیلے نے اس کے مقابلے کی ہمت نہ کی. البتہ دو مقام پر اس کا راستہ روکا گیا مگر دونوں مقامات پر اس نے بآسانی ان قبیلوں کو شکست دے اور اس کے بعد یہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ طائف کا علاقہ ہے. طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ ابرہ آ رہا, کہیں ہمارے بتوں کو بھی چور چھوڑ کر برابر نہ کر دے. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم کعبے کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم تمہیں اپنا ایک آدمی بھی دے دیں گے جو تمہیں کعبے تک پہنچا دے. اور ابرہ آگے بڑھ رہا. راستے میں ایک قبیلہ اور ملا جس کا نام تھا بنو قسم. بنو قسم ابرہ کے راستے میں آیا. بنو قسم کو کعبے کو بچانا تھا لیکن وہ چھوٹا سا قبیلہ ہے, اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے پوری کوشش کی ابرہ کے اس دستے کو, ابرہ کی فوج کو روکنے کی, مگر وہ ناکام رہے اور ان کے قبیلے پر ابرہ نے حملہ کر کے اسے تحس تحس کر دیا اور ان کے تمام مرد و زن پہاڑیوں کی چھاتیوں میں جا کے چھپ گئے اور وہ پورا قبیلہ ظاہری اعتبار سے تباہی کا شکار ہو گئے. ابرہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مکے کی سرزمین آتی, اور مکے کی سرزمین پہ پھر وہی اگر کے واقعہ بڑا تفصیلی, لیکن کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں بلکہ میرا موضوع بنو قسم کا ابرہ سے مقابلہ, اس لیے بس میں مختصر کرتا ہوں. ابرہ وہاں گیا, جناب عبد المطلب سے گفتگو ہوئی. پہلی ملاقات جب عبد المطلب سے ہوئی تو ابرہ بڑا متاثر تھا, لیکن عبد المطلب جب اس کے پاس پہنچے تو ابرہ نے خود کہا کہ میں نے آپ کا نام, آپ کی شہرت, آپ کے کارنامے, آپ کی ثقافت, آپ کا فضل سب کچھ سنا. میں آپ سے بڑا متاثر تھا لیکن کس وقت آپ نے جو یہ کام کیا جس کی وجہ سے آپ کی ساری عزت میری نگاہوں میں ختم ہو کر رہ گئی. ہوا کیا تھا, ابرہ کے سپاہیوں نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور عبد المطلب ان اونٹوں کو چھڑانے کے لیے بات کہنے کے لیے ابرہ کے پاس آئے تو ابرہ نے کہا کہ آپ کی یہ بات سن کر آپ کی تمام عزت میرے دل سے ختم ہو کر رہ گئی. یہاں کعبے پر حملہ ہو رہا ہے, کعبہ خطرے میں, آپ کو اس کی تو فکر نہیں, اپنے اونٹوں کو بچانے کے لیے چلے آ رہے ہیں. اس وقت جناب عبد المطلب کا وہ تاریخی جملہ, اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے مجھے ان کی حفاظت کی فکر, کعبے کا مالک کوئی اور ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. اور واقعات پھر خدا نے حفاظت کی اس انداز سے کہ وہ ابابیل کنکریاں لے کے آئیں. ابرہ کا تمام لشکر تحس نحس ہو گیا. اس ہاتھی کی پیٹھ پر مسور کے دانے کے برابر یہ پتھر پڑے, اس کی پیٹھ کو توڑ کر زمین کے اندر داخل ہو گئے. جس سپاہی کے سر پر یہ کنکر پڑا اس کے جسم کے نیچے سے یہ کنکر خارج ہو گیا اور خاص یہ جوتے کی مانند ابرہ کی تمام فوج ہو گئی. یہاں تک روایتوں کے اندر لکھا ہوا کہ جو شخص بھی اس لشکر میں شامل تھا اس شخص کے اوپر یہ عذاب ضرور آیا کہ لڑنے کے ارادے سے آیا. یہاں تک کہ ایک شخص حرم کے اندر آ کر بیٹھ گیا. اس لشکر کا ایک آدمی آج کے حرم میں آ گیا. حرم میں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, 6 مہینے تک وہیں بیٹھا رہا. چھ مہینے کے بعد جب باہر نکلا تو جیسے ہی باہر نکلا ایک ابابیل اڑتی ہوئی آسمان پر آئی اور اس کے سر پر بھی کنکر کو بندایا تو ایک شخص بھی نہ بچنے پایا, یہاں تک کہ ابراہیم اس کا انجام انتہائی بدترین انجام ہوا اور اس چنگاری کے نتیجے میں اس کے جسم میں بول پیدا ہو گئی اور اپنے ملک یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کا جسم جلگل کے گرتا چلا گیا, انگلیاں ہاتھوں کی انگلیاں پاؤں کی انگلیاں, یہاں تک کہ جب یمن پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا, اس کا دل نکل آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اب جب ابراہیم کا لشکر بھاگ رہا تھا فرار اختیار کر رہا تھا تو اس وقت بھاگتے بھاگتے بنو قطعم جو ابراہیم کے لشکر میں مقابلہ کر چکے تھے اور شکست کھا چکے, ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی, انہوں نے ابراہیم کے لشکر کو بھاگتے ہوئے پایا کہ ایک مرتبہ اس پر حملہ کر دیا اور دل بھر کر لوٹ مار کی دل بھر کے مال غنیمت کو لوٹا. اس وقت بنو قطعم کے ایک شخص سہیل اتنے سہیل قطعمی, اس نے بھی جب لوٹ مار کے ارادے سے ابراہیم کے لشکر میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ کے اوپر ایک خودج ہے, ان اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا ایک کمرہ اور ایک حبشی غلام ہے جو اس اونٹ کو تیزی سے بھگاتا ہوا لیے جا رہا, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ حبشی غلام کی ہمت ٹوٹ چکی, وہ صرف اپنے فرض کو انجام دینے کے لیے اونٹ لے جا رہا ہے مگر اس سے دوڑا نہیں جا رہا. سہیل ابن سہیل قطعمی نے سوچا کہ اس اونٹ پہ کیا قیمتی چیز کہ جس کو بچانے کے لیے یہ حبشی غلام سے لے کے جا رہا, چنانچہ اس نے ابراہیم کے باقی سارے لشکر کو چھوڑا اور ایک مرتبہ دوڑتا ہوا اس اونٹ کے قریب آیا. اب اسی غلام نے اس کو آتے ہوئے دیکھا, شکست کھائی ہوئی فوج ہمت ٹوٹی تھی, اس نے ایک مرتبہ اونٹ کی جو نکیل تھی اونٹ کی جو نہار تھی وہ سہیل ابن سہیل قطعمی کے ہاتھ میں تھما, اس نے اونٹ کی نہار کو پکڑا اور جلدی سے پردہ ہٹا کر حوجت میں نگاہ ڈالی تو ایک انتہائی حسین و جمیل عورت جو خوفزدگی کی عالم خوف و پریشانی کی حالت میں سہیل بھی بیٹھی تھی اس پر اس کی نگاہ اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلا, حاضری حمامہ یہ تو مجھے کبوتری کی طرح سے حسین لگ رہی, چنانچہ اس کے بعد اس عورت کا نام ہی حمامہ پڑ گیا. اس نے حبشی سے پوچھا کہ یہ عورت کون جسے تو اس طرح سے لے جا رہا, تو اس نے بتایا کہ یہ ابراہیم کی بھانجی اس کے ہاتھ میں آئی, اب اس سے بڑھ کر اس کو کوئی دولت نہیں مل سکتی. اس نے سوچا کہ ابراہیم جس نے ہمارے دادے کو تباہ کرنے کے لیے ہم پر حملہ کیا تھا, دادے کی عزت کو ختم کیا تھا, اب اس کی بھانجی اس کی حقیقی بھانجی ہمارے ہاتھ میں آ چکی, ہمیں اس سے دل کھول کے انتقام دینا چاہیے. اور یہ سوچ کر وہ اس اونٹ سے اس عورت کو جس کا نام حمامہ رکھا تھا اور جو جناب بلال حبشی کی والدہ گرامی, اس اونٹ سے اتار کر ان کو اپنے گھر میں لے کے آیا. گھر میں لانے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اور میرا خاندان اس قابل نہیں کہ میں ایک بادشاہ کی بھانجی کو اپنے گھر میں رکھوں, میرا ایک دوست ہے خلق قبیلہ بنی جمعہ عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ, وہاں میرا ایک دوست فلق وہ خود مکے کا بہت بڑا سردار, ہاں اس سردار کے لائق ہے یہ بادشاہ کی بھانجی, چنانچہ اس نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ چند دن تک تو ابراہیم کی بھانجی جناب حمامہ کو اپنے گھر میں رکھا. اور اس کے بعد جب اس کے جانے کا اتفاق ہوا مکے کی طرف تو وہ حمامہ کو اپنے ساتھ لے کے چلا اور جا کر فلق سے ملاقات اور کہا کہ میں تمہارے لیے ناطر اور قیمتی تحفہ لے کے آ رہا ہوں, ایک ایسی چیز لے کے آ رہا ہوں جس کے حقدار سے تمہیں اسے استعمال کرو تو اس چیز کی قدر و قیمت اور اس کی جان باقی رہ سکتی. فلق نے پوچھا وہ کون سا تحفہ ہے, جواب دیا کہ ابراہیم کی فوج سے بھاگتے وقت اس کی بھانجی میرے ہاتھ آ گئی, بس وہ میں تمہارے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. فلق نے حمامہ کو قبول کیا اور اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ ابراہیم کی بھانجی, میں اسے دل کھول کے انتقام لوں گا اور جہاں میرے دوسرے غلام گلیوں میں اور بازاروں میں اور جنگلوں میں جا کے جانور کو چرایا کرتے ہیں, میں اس بادشاہ کی بھانجی کو بھی اسی کام میں لگاؤں گا تاکہ اسے پتا چلے کہ قریش کعبے کے معاملے میں کتنے غیرت مند, وہ کسی ایسے انسان کی عزت نہیں کر سکتے جس نے کعبے کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس نے حمامہ کو اپنے گھر میں داخل کر دیا. اب سہیل اس نے سہیل قسمی جو اس کو گرفتار کر کے لایا اسے انتہائی افسوس ہوا, بلکہ اس کا جھگڑا بھی ہو گیا فلق. اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بھانجی اس بیچاری کا کیا قصور, یہ اپنے ماموں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئی, تم اس کے ساتھ اتنا دلیل برتاؤ کیوں کر رہے کہ وہ حبشہ کے غلام جو تمہارے ساتھ جن کی یہ مالکہ ہے جن کی یہ شہزادی انہیں کے درمیان تم اسے رکھ کر اور انہیں کے ساتھ ساتھ اسے جانور چرانے پر بھیجو گے. فلق نے کہا کہ ہاں ہمارے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی, ہمارے شہر پہ حملہ کیا گیا, کعبے کی عزت و احترام کو ختم کیا گیا, اگر ممکن ہوتا تو میں اس سے بھی بدترین اس سے انتقام لیتا, لیکن اب یہی انتقام اس کے لیے بہت بڑا کہ جن کی کل تک یہ شہزادی آج انہیں کے درمیان یہ شریف کی حیثیت سے بیٹھے جی اٹھے جی اور زندگی گزارے اور یہ کہہ کے خلق نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیے. چند دنوں بعد اسے اپنی جاگیر جو مکے کے قریب ایک جگہ پر تھی جس کا نام ہے سوراخ, اسے اپنی جاگیر کی جانب جانے کا اتفاق ہوا. تو وہ اس لونڈی کو, اس شہزادی کو جو اب لونڈی بن گئی, حمامہ کو لے کے اپنے ساتھ چلا اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے اس نے اس جاگیر کے منتظم کو بلایا. اس جاگیر کا منتظم ایک 30 سال کا نوجوان ربا ہے جناب بلال حبشی کے والد. یہ بھی ایک حبشی غلام تھے جو بچپنے میں حبشہ سے گرفتار کر کے لائے گئے. یہاں آنے کے بعد خلف نے انہیں خرید لیا تھا, اور خریدنے کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی محنت سے دیانت سے خلف کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اپنے تمام غلاموں کا ان کو نگران بنا دیا, اپنی تمام زمینوں کا انہیں منتقل بنا دیا. 30 سال کے قلیل عمر عین جوانی کی عمر میں اس نے تمام کے تمام اپنے امور اپنے اس غلام کے حوالے کر دیے, اور ہر چیز میں اس سے مشورہ لیا کرتا. چنانچہ آج جب وہ حمامہ کو لے کے آیا تاکہ انہیں غلاموں کے بیچ میں وہ بھی جانوروں کے گلے لے جا کر روزانہ جنگل میں چرایا کرے, اور کل تک جن کی شہزادی تھی آج انہیں کے درمیان ایک عام عورت بن کے اسے رہنا پڑے, اور اسے احساس ہو کہ میرے ماموں نے کتنی بڑی غلطی کی. چنانچہ ربا کو بلا کر خلق یہ کہتا کہ میں اس طریقے سے میرے ہاتھ میں یہ ابراہ کی بھانجی لگی اور میں اسے یہ سزا دینا چاہتا ہوں. ربا بہرحال حبشہ کے رہنے والے اپنے بادشاہ کی عزت و ناموس سے واقف تھے. انہوں نے سنا, اس مرتبہ ان کا دل کانپ اٹھا اپنے بادشاہ کی عزت و ناموس کا خیال کر کے, لیکن خلف کی مخالفت تو کر نہیں سکتے. چنانچہ ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ نے اسے بہت چھوٹی سزا دی, یہ تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں. اصل سزا تو یہ کہ آپ اس کی شادی کسی حبشی غلام سے کر دیں, تاکہ اس عورت کو ہر لمحے یہ احساس رہے کہ یہ غلام کسی جیسے سینکڑوں غلام میرے محل میں کام کیا کرتے اور آج مجھے اس کی بیوی بن کے رہنا پڑ رہا. یہ خیال اس کو اور زیادہ تکلیف پہنچائے گا بجائے اس کے جہاں اسے آزاد چھوڑ کر ان غلاموں کے بیچ میں رکھیں. خلف کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں, تو اس سے شادی کر لے تاکہ اس کو پتا چلے کہ جیسے غلام اس کے محل میں ملازمت کیا کرتے تھے آج اس سے بھی بدتر غلام اس کا شوہر بنا ہوا, اور سارا اس کا شہزادی پنا اس کے دماغ سے نکل جائے. چنانچہ ربا نے حمامہ سے شادی کر, لیکن ربا کے دل میں حمامہ کی پوری عزت و احترام تھا. یہ میرے بادشاہ کی بھانجی, یہ ہماری شہزادی, یہ ہماری آقا زادی, چنانچہ صرف فلک کے ظلم سے بچانے کے لیے کہ اسے غلاموں کے بیچ میں گلے نہ چرانا پڑے شادی کر لی تاکہ فلک مطمئن ہو جائے. لیکن شادی کرنے کے بعد جس گھر کے اندر لا کر اتارا, یہ ربا کبھی اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے, دن بھر کام کرتے تھے اور رات کے وقت باہر اس کا دشا سے سو جایا کرتے تھے. رفتہ رفتہ حمامہ کی جو اپنی انتہائی ذلت اور بے عزتی کی وجہ سے سر رہی تھی, یہ اطمینان پیدا ہوا کہ نہیں اب میری جان بچ گئی, اور رفتہ رفتہ ربا کے دل میں اس کا اتنا اثر کیا کہ اس نے آج خود ربا سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب جو کچھ ہو چکا ہم اسے قبول کر لیں, اور اگر کہ میں کبھی تمہاری شہزادی تھی لیکن آج میں بطور شوہر تمہیں اپنا شوہر مان لیتی. ربا رات گئے طلب اس سے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ اپنی شہزادی کے ساتھ ایک بستر پر سوؤں؟ لیکن رفتہ رفتہ حمامہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص کتنا شریف ہے, جس نے مجھے توہین اور ذلت سے بچانے کے لیے اپنے آقا کو بھی زندگی میں پہلی مرتبہ دھوکہ دے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے, ربا کی عزت آہستہ آہستہ حمامہ کے دل میں بڑھتی چلی گئی, اور یہاں تک کہ آخر حمامہ نے ربا کو مجبور کر دیا کہ وہ جو ایک لفظی نکاح تھا اسے حقیقی نکاح میں تبدیل کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں ان شوہر اور بیوی کے بطن سے خدا نے 3 اولادیں دی, ایک کا نام بلال, دوسرے کا نام خالد, اور تیسری ایک لڑکی جس کا نام عبیرہ. جو چرتا گزرا, ربا کا انتقال ہوا, اس کے بعد ربا کی بیوی حمامہ کا بھی انتقال ہو گیا, اور ادھر ان کا مالک خلف تھا اس خلف کا بھی انتقال ہو گیا, اور اس کا بیٹا امیہ ابن خلف اس کی تمام جائیداد کا وارث بنا. یہ امیہ ابن خلف بلال حبشی کا آقا ہے, اس نے بلال حبشی پر انتہائی ظلم و ستم کیا. بلال حبشی اس ماحول میں آنکھ کھولی جہاں چاروں طرف سے یہ منظر دیکھ رہے کہ غلاموں پر بے انتہا ظلم و ستم کیا جاتا, غلاموں کو جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا, اور اپنی ماں کے حالات سے انہیں پتا چلے کہ میری ماں کتنے صاحب عزت گھرانے کی تھی, کتنی بڑی شہزادی تھی, لیکن صرف اس لیے کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو کے آئی تھی اس کی کتنی توہین اور تقلیل کرنے کی کوشش تھی. بلال حبشی ابتدائی سے اس نظام اور اس ماحول سے مخالفت رکھ رہے, لیکن پھر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کیا. ایسے ماحول میں جب انہیں اطلاع ملی تو مکے کی سرزمین کے اندر ایک سے اپنے دعوی نبوت کیا اور وہ یہ پیغام پیش کرتا بلال حبشی خود پیغمبر اسلام کے پاس گئے اور جا کر ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا. اس سے پہلے ان کے باپ کا بھی انتقال ہو چکا, ان کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا اور بلال حبشی بھائی اور بہن کے ساتھ تن تنہا. اگرچہ بلال کے والد یعنی ربا نے اپنے آقا پلک سے یہ وعدہ لیا کہ میں بھی تیرا غلام ہوں, میری بیوی بھی تیری قمیض, لیکن تجھے وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہم دونوں کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ آزاد ہوگی, تو انہیں غلام نہ بنائے گا. لیکن بلال کی ولادت کے بعد ان کے آقا نے اپنے عہد کو توڑا اور بلال اور بلال کے بھائی اور بہن امیہ اپنے خلف کے غلام بن گئے. یہاں تک کہ اسلام آیا اور اس کے بعد بلال نے اسلام قبول کیا. میں نے جو شروع کے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بلال سابقون الاولون میں شامل پہلے سات انسان جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا خاندان بنی حاتم کو چھوڑ کر, ان میں ایک بلال حبشی اور وہ ساتوں نام جو آپ نے سنے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثریت غلاموں کی تھی. حید رومی غلام, سباب ابن عرب غلام, عمار غلام, عمار عمار کے والد, عمار کی والدہ غلام نہ صحیح لیکن غلاموں جیسے, اور پھر بلال حبشی. تو یہ سات میں سے پانچ آدمی جو ہیں کہ جو انتہائی بےکس اور مظلوم کے مدینے مکے والے, انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا. لیکن امیہ ابن خلف کو یہ اطلاع مل گئی کہ میرے غلام نے بھی اسلام قبول کر دیا, بلال نے بھی اسلام قبول کر دیا. ابتدا میں تو امیہ ابن خلف نے کوئی توجہ نہ دی, لیکن جب وہ دن آیا جو میں نے گزشتہ تقریر میں بتایا تھا کہ ابو جہل یہ اعلان کرتا ہوا اٹھا کہ آج ہم اپنے ان غلاموں اور سمیزوں کو سبق بڑھائیں گے, یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور اس ساحر اور کاہن اور جادوگر کی باتوں میں آ گئے, یہ اعلان کر کے ابو جہل اٹھا تھا اور سب سے پہلے جناب عمار یاسر کے گھر پہ حلہ بولا تھا, پورے گھر کو لوٹا تھا, گھر کو آگ لگائی گئی تھی اور ماں بیٹے اور باپ تینوں کو گرفتار کر کے لے گیا. امیہ ابن خلف نے منظر دیکھا, اسے بھی جوش آیا, اس نے کہا مکے والوں میں بھی بے غیرت نہیں, آج تم نے ان کا اثر دیکھا, کل سے میں اپنے غلام کو تکلیف پہنچانا شروع کروں گا. اگر تم نے سے کسی کو دیکھنا کہ بلال کی کیا حالت ہے تو حرہ کے مقام پر آ جائے. مکے کے اندر یہ کہا جاتا کہ مکے کی سرزمین میں سب سے گرم ترین مقام حرہ کا مقام تھا, وہاں کی زمین انتہائی گرم, وہاں کی زمین انتہائی سخت. گناہ سے بلال حبشی کو اگلے دن گرفتار کیا گیا, جس دن ابو جہل نے عمار یاسر کے گھر پر حملہ کر کے گھر کو آگ لگا کر ان ماں بیٹوں کو گرفتار کیا. اسی دن اسی وقت امیہ کا اعلان آیا کہ اب میں اپنے غلام کو سزا دوں گا, اور چنانچہ اگلے دن سے بلال حبشی کو گرفتار کیا جاتا. اب اس وقت تمام سے تمام کفار مکہ کی خواہش دونوں میں تو انہوں نے پیغمبر کی تحریک کو نظر انداز کرنا چاہا, لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تحریک روز بروز بڑھتی چلی جا رہی, نئے نئے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں, اسلام پھیلتا جا رہا, تو ان کی پوری پوری خواہش یہ, ان کی پوری پوری کوشش یہ کہ کسی طریقے سے اسلام کو دبایا جائے. اس سلسلے میں قریش مکہ نے کئی طریقے اختیار کیے. ان میں پہلا طریقہ یہی تھا کہ پیغمبر اسلام کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کیا جائے. چنانچہ پیغمبر کی بیٹی زینب جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہو چکا, ان کو طلاق دلوانے کی کوشش کی جا رہی. دوسری بیٹیاں پیغمبر اسلام کی جنہوں نے پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی, اب وہ حقیقی بیٹیاں تھیں یا پروردہ تھیں, یہ الگ بحث ہے. جناب خدیجہ کے حالات میں آ چکی, بارہ جو لڑکیاں انہیں طلاق دلوانے کی کوشش کی گئی. پیغمبر پر چاروں طرف سے دباؤ ڈالا گیا, خاص طور پر ابو لہب نے پیغمبر اسلام کو بتانا شروع کیا. پھر ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی خطاب دیا, یہ وہ عورت تھی جن کا گھر پیغمبر اسلام کے گھر سے ملا ہوا, جناب ابو طالب کا گھر جہاں پیغمبر رہتے ہیں اور ابو لہب کا گھر جہاں پر ابو لہب اور اس کی بیوی رہتے, دونوں بالکل ملے ہوئے تھے. جناب یہ ام جمیل جو عورت تھی جو صبح سویرے نکل جاتی تھی, باہر جنگل میں جاتی اور وہاں سے کاٹے چن چن کے لاتی تاکہ ابو طالب کے گھر کے آگے بچھائے جائیں, پیغمبر نکلے تو پیغمبر کے پاؤں نہیں کاٹے چلے. اس کے ساتھ ساتھ کی کوشش کی گئی کہ قرآن لوگ نہ سننے پائیں. جناب کی پوری پوری کوشش کی جاتی کہ جب کبھی قرآن کہیں پر پڑھا جائے تو مکے کے سارے قریش جمع ہو جاتے تھے, خوب زور مچانے لگتے تھے, زور زور سے باتیں کرنے لگتے تھے, چیخنے اور پکارنے لگتے تاکہ کسی کے سامنے قرآن کی آواز نہ پہنچنے پائے. یہاں تک کہ ابو جہل نے پہلی مرتبہ قرآن سے سات سال بعد سنا عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے سے, اور اس کے دل سے قرآن نے بے انتہا اثر کیا اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا. عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ابھی انشاءاللہ گفتگو کے آگے بڑھنے کے بعد آتا. اسی پر یہ اثر نکلا کہ حالت یہ کہ تمام دن مکے کے جتنے بڑے بڑے کافر اور کافروں کے سردار تھے وہ پیغمبر کے گھر کو وہ پیغمبر کی محفل کو گھیرے میں لیے رہتے. پیغمبر کی زبان سے آیت قرآنی نکلی اور ایک شور مچانا شروع کر دیا, مگر راتوں کی تاریخی میں یہی لوگ پیغمبر کے گھر کی دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ جب تنہائی میں پیغمبر تلاوت کرے تو یہ قرآن کی تلاوت کو سنے, اور سننے کے بعد جو ان پر تاثر جو ان کو جو ان پر اثر ہو رہا تھا جو ان کو مزہ آ رہا تھا وہ اس کو حاصل کریں. اس کے بعد تیسری کوشش یہ کی گئی جو آج کی تمام آج کی دنیا میں ہر قوم کرتی ہے اسلام کو روکنے کے, وہ یہ تھا کہ ثقافتی پروگرام شروع کیا گیا, اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ عرب کا کوئی شخص ایران کی جانب نکل گئی. ایران کے اندر اس زمانے میں قصے کہانیوں کا بڑا رواج تھا, رستم اور سورات کے قصے, اسفندریار کے قصے, افراسیاب کے قصے, بڑی بڑی داستانیں پڑھی جاتی اور لوگ ان داستانوں کو بڑے شوق سے سنا کرتے. وہ گیا ایران, گیا ایران کا جائزہ لیا, ایران کا ماحول دیکھا, اور اس کے بعد پلٹ کے واپس عرب میں آیا. آنے کے بعد اس نے اس مرتبہ مکے کے کافروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ لوگ قرآن اس لیے سنتے ہیں کہ ان کو اس میں مزہ آتا, ان کو اس میں دلچسپی محسوس ہوتی. یہ تو آپ کے علم ہے کہ یہ قرآن عربی میں اور تمام اسلام قبول کرنے والوں کی زبان بھی عربی. تو اس نے کہا کہ دیکھو انہیں مزہ بہت آتا ہے قرآن, اس لیے یہ قرآن سنتے ہیں. تم ایسا کرو کہ قرآن کے مقابلے میں تم بھی کوئی مزیدار چیز پیش کرو, کوئی ایسی چیز جو تم گالیاں دیتے ہو, منع کرتے ہو, روکتے ہو تو اس پہ اثر نہیں ہوتا. تم قرآن کے مقابلے میں ایسا قرآن بناؤ, ایسی مزیدار چیز بناؤ جسے سن سن کر لوگ قرآن کو بھول جائیں اور تمہاری جانب آ جائیں. چنانچہ خاص طور پر فارس سے ایران سے کچھ داستان گو کو بلایا گیا کہ وہ یہاں آ کر یہاں بھی قصے اور کہانیاں سنانا شروع کریں. رستم و سہراب کے قصے اور ساسانی سلطنت کے قصے, افراسیاب کے قصے. چنانچہ فارس سے یعنی ایران سے بڑی تعداد اس کا گو حضرات یہاں آئے, اور مکے کی سرزمین جہاں ایک طرف پیغمبر اسلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں جناب ابراہیم کا, آدم کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا واقعہ, تو وہاں دوسری طرف یہ ایرانی قصہ گو اپنے قصے سنانا شروع کر دیتا. اور اس طریقے سے کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو اور اسلام کا اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھنے والوں قرآن سے حقاقت اس چیزوں میں الجھایا جائے. جیسا کہ میں نے اپنی دوسری تقریر میں عرض کیا کہ بالکل یہی تکنیک آج بھی استعمال کی جاتی کہ مسلمانوں کے کان میں دین کی حقیقت نہ پہنچ جائے, مسلمانوں کے کان میں سچائی نہ پہنچ جائے, مسلمانوں کے کان میں قرآن کے معرف نہ پہنچ جائے. چنانچہ یہ فلم کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, وی سی آر کے ذریعے سے, کیسٹ کے ذریعے سے ایک ثقافتی پروگرام دنیا بھر کے قوموں نے شروع کیا ہوا کہ ان کو اسلام کے مقابلے میں اتنی دلچسپ چیزیں سناؤ, اتنی مزیدار چیزیں سناؤ کہ یہ قرآن کو بھی بھولے رہیں, حدیث کو بھی بھولے رہیں, اس طرف آنے بھی نہ پائیں. یہ پہلی مرتبہ سلسلہ مکے کے کافروں نے شروع کیا تھا اس شخص کے مشورے پر جو ایران سے ہو کے آیا. اور چوتھی ترکیب, پہلی ترکیب پیغمبر کے گھریلو مسئلوں کو بنایا جائے, بیٹیوں کا طلاق کی جائے, دوسرے ہنگامے کھڑے کیے جائیں. دوسری کوشش لوگوں کو روکا جائے ہنگامہ کر کے چھوڑ کر, اور تیسری کوشش مقابلے میں نئی نئی داستانیں, نئے نئے قصے, مزیدار ڈرامے پیش کیے جائیں تاکہ لوگ اس کے اندر بھاؤ ہو کر قرآن کو سننا چھوڑ. پھر چوتھی کوشش وہی کی گئی کہ مطالعہ کسی طرح پیغمبر کو ان کے پیغام سے روکا جائے. ابو طالب کے پاس وقت کے وقت جا رہے ہیں, جب ابو طالب نے ساتھ انکار کر دیا تو ولید ابن مغیرہ کو خود پیغمبر کی خدمت میں بھیجا گیا. اور پانچویں کوشش یہ کہ پیغمبر تو بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ بنی ہاشم ان کو مکمل طور پر تحفظ دے رہے ہیں, بنی ہاشم مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں پیغمبر کی, رسول سے کون ہاتھ اٹھا سکتا. ایسا کرو کہ رسول سے جتنے ماننے والے ہیں سن سن کے ہر ایک کے اوپر ظلم کرو تاکہ ان کا انجام اور ان کا نتیجہ دیکھ دیکھ کر کوئی شخص جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ ڈر جائے اور گھبرا جائے اور اسلام قبول نہ کرے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک منظم سازش کے تحت ان تمام ابتدائی عہد کے مسلمانوں پہ ظلم کا آغاز کیا گیا, اور اس حد تک ظلم کیا گیا اس کی تفصیل میں گزشتہ تقریر میں بتا چکا ہوں. خباب ابن عرب, جو ہے کہ رومی, سعید ابن عاص, بلال ابجی, عمار یاسر, یہ وہ صحابی جنہوں نے ابتدائے عہد اسلامی میں انتہائی شدید مظالم کو برداشت کیا. سعید ابن عاص کے بارے میں یہ کہ ان کے والد کے جب ان کے اسلام کے قبول کرنے کی اطلاع ملی وہ انتہائی مقدس صحابی ہیں, کبھی ان کا تذکرہ بھی ہوگا, تو ایک مرتبہ ان کو باندھ کر گھر میں بند کر کے لکڑی سے اتنا مارا کہ لکڑی ٹوٹ گئی اور ان کے سر سے خون کا فوارہ کرنے لگا. اسی حالت میں انہیں یوکا اور پیاسا گھر کے اندر بند کر دیا گیا. تین دن تک یہ اسی کمرے میں بند رہے اور پھر کسی طریقے سے یہ دروازہ کھول تھا کہ ان کی پوری کی پوری چیز پر بیٹھ. لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا, تو جواب دیا کہ مکے کے قریش زمین کے اوپر بہتے ہوئے کوئلے جلاتے اور اس کے بعد مجھے اس پر لٹاتے اور میرے سینے پر کچھ آدمی کھڑے ہو جاتے تاکہ میں سربت بھی نہ لینے پاؤں, یہاں تک کہ جب میری چربی پگھل کے نکلتی تو میری چربی کی پگھلن کی وجہ سے وہ کوئلے دہتے ہوئے کوئلے خاموش ہوتے تھے, وہ بجھتے تھے. روزانہ یہی منظر ہوتا تھا کہ میرے جسم کی چربی پگھل کے نکلتی ہے اور ان کوئلوں کو بجھایا کرتی. اب آپ اتنے عرب کے اوپر مظالم ہو رہے. عبداللہ اتنے مقبوض تھے, ابو جہل نے انتہائی شدت کے ساتھ کمان سے مارا تھا. واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے صحابیوں نے یہ طے کیا کہ یہ مکے کے بڑے بڑے سردار یہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں, یہ سنتے ہی نہیں. ایسا کیا جائے کہ ہم میں سے کوئی اتنی ہمت والا ہو کہ جا کر ان کے بیچ میں اتنی تیزی سے بیٹھ جائے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون آ کر بیٹھا, اور اس کے بعد اتنی تیزی سے انہیں قرآن سنائے کہ وہ اس سے پہلے کہ یہ سمجھے ہمیں کیا سنایا جا رہا اس کی آواز کی جانب متوجہ ہو جائے. اتنا مشکل کام تھا کہ کوئی مسلمان اس پہ راضی نہیں ہو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود بڑے دبلے پتلے سے آدمی تھے, ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں. روایت بھی ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ کسی درخت پہ چڑھ رہے تھے, پیغمبر نے کہا تھا مجھے کھجور چاہیے, یہ کھجور توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ رہے تھے. چلتے چلتے ایک مرتبہ ان کی جو ان کا نیچے کا لباس تھا وہ درخت کی کسی شاخ میں اٹکا, لباس اٹھ گیا, ان کی ٹانگیں نظر آنے لگی. تو اتنی دبلی پتلی ٹانگیں تھی کہ وہ مکے کے مسلمان جو سب کے سب ابتدائے عہد اسلامی کے مخلص مسلمان تھے وہ ہنسنے لگے, اور ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر سب کے منہ سے ہنسی کی آواز نکل گئی. پیغمبر کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو پیغمبر کو جلال آ گیا, کہا کہ جن ٹانگوں کو دیکھ دیکھ کے آج تم ہنس رہے ہو, روز قیامت خدا کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. یہ بھی انتہائی مقدس صحابی. تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ جب یہ ناصران اسلام کا سلسلے کا دوسرا سلسلہ شروع ہوگا تب میں کروں گا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں تیار ہوں. چنانچہ وہ ایک مرتبہ دوڑتے ہیں, بہت تیز دوڑا کرتے تھے اپنی ٹانگوں کی وجہ سے, دوڑتے ہوئے بس ان کا چھوٹا پڑا, ٹانگیں بھی ان کی بہت پتلی پتلی تھی, دوڑتے ہوئے قریش کے سرداروں کے مجمعے میں خانہ کعبہ کے قریب گھس گئے اور وہاں جا کر سورہ فرقان کی ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی جس میں قرآن کریم نے ایک مومن کی علامتیں بتائیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر انتہائی انکسار کے ساتھ چلتے ہیں. اور ایک پورا قرآن نے 10-15 صفات کا تذکرہ کیا جو خدا کے نیک بندوں میں ہر مومن کو سورہ فرقان کی وہ آیتیں ضرور پڑھنا چاہیں. ابو جہل وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا ایک مجمع لگا ہوا اور ایک مرتبہ کوئی جب انتہائی میٹھی آواز میں کچھ پڑھ رہا, اتنے بڑے مجمع کو اس نے دیکھا, اس میں اس کو سارے اپنے بھائی بند نظر آئے, تو اسے جب تک نہ ہو سکا کہ یہاں کوئی مسلمان جمع ہوگا, وہ بھی کھڑا ہو گیا اور وہ قرآن کی آیتیں سنتا جا رہا جس میں عباد الرحمن اللہ کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. ساری نشانیاں اللہ نے اپنے بندوں کی گنوا دی, یہ مکے میں آئی تھی آیت. ابو جہل نے سنا, ایک مرتبہ اس پر اثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ میں اللہ کے ان بندوں میں شامل نہیں ہوں جن کے اوپر خدا اپنی رحمتیں نازل کرنے والا. لیکن جب یہ زبان سے نکلا ایک مرتبہ اسے ہوش آیا کہ میں سورہ فرقان کے شہر میں سورہ فرقان کے تعصب میں آ کر کیا کہہ بیٹھا ہوں. سورہ فرقان کی آیتوں کا اختتام یہی کہ یہی وہ بندے ہیں جن پر خدا رحمتیں نازل کرتا. تو ابو جہل نے بے اختیار کہا کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں, یہ دیکھ کر کے اتنی کڑی صفتیں. پھر ایک مرتبہ گھبرا گیا, ہاتھ میں کمان تھی, پوری قوت سے کمان اٹھا کر عبداللہ ابن مسعود کے سر پہ ماری, ان کا سر پھٹ گیا اور کعبے کی سرزمین پر پہلے شخص عبداللہ ابن مسعود جن کا خون بہنے لگا. لیکن عبداللہ ابن مسعود خود بھی انتہائی تیز و ترار آدمی تھے, جو پہلے اور بائی شخص جنہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ بہتا ہوا خون ہے, خون کا فوارہ اچھل کے نکل رہا, تو بجائے اس کے کہ وہ ڈریں یا کانپیں ایک مرتبہ اچھل کر ابو جہل کے کلے پر پوری طاقت سے تماچا مارا. اور اس ایسی حالت میں کہ جب ابو جہل حیران, آج تک کسی نے ابو جہل پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, وہ اپنے کلے کو سہلا رہا تھا اور عبداللہ ابن مسعود تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. لیکن اس کے بعد پھر مکے میں رہنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا اور انہیں ہجرت کرنا پڑی. اسی طریقے سے ہمارے یاسر کے مظالم یہ گزشتہ تقریر میں پیش کر چکا ہوں, لیکن ان سب میں سب سے زیادہ سخت ترین مسائل بلال حبشی پہ نازل کیے جا رہے, کیونکہ بلال حبشی کا کوئی خاندان نہیں تھا, کوئی ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں تھا, وہ غلام تھے اور حقیر غلام تھے. چنانچہ امیہ ابن خلف نے پورا زور لگا دیا بلال حبشی کو اس پیغام سے روکنے کے لیے اور بار بار سزائیں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اب بھی تم لات و منات کو برا کہو گے, اور بلال ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ احد احد میرا خدا ایک ہے, میرا خدا ایک. چنانچہ روایتوں میں یہ کہ بلال حبشی کو کبھی جلتی ہوئی ریت میں لٹایا جاتا تھا. حرہ کا مقام وہ, حسان ابن ثابت یہ کہتے ہیں کہ حرہ کا مقام وہ, وہاں اتنی سخت گرمی ہوتی, وہاں کی ریت اتنی جلتی کہ اگر آپ کچا گوشت ریت لے جا کر اس ریت پر رکھے تو وہ گوشت جل جاتا تھا, خالی پکتا نہیں تھا, جل جایا کرتا تھا, اتنی سخت گرمی ہوتی. اور اس سخت ریت کے اوپر بلال حبشی کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھے جاتے. کبھی کبھار نیچے سے ریت جلا رہی اور اوپر سے پتھر رکھا ہوا اور ہتھوڑوں سے اس پتھر کو توڑا جا رہا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, اور دونوں طرف سے اللہ کا یہ مقدس بندہ بلال دونوں طرف کی مصیبتوں کا شکار. کبھی بلال حبشی وہ مسجدے میں, جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں, اس مسجدے میں پانی بھر کے غوطے دیے جاتے ہیں, کبھی بلال حبشی کے جسم کو آنکھ کے اوپر سے گزارا جاتا, اور کبھی مکے بلکہ روزانہ مکے کے تمام بچوں کو بلایا جاتا. جب بلال کو کوڑے مارے گئے, جب بلال کو آگ سے لٹایا گیا, جب بلال کو پانی میں غوطے دے دیا گیا, جب بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر توڑا جا چکا, تو اب مکے کے بچوں کو بلایا اور بلال کے گلے میں کئی رسیاں ڈالی ہیں اور ہر بچے سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک رسی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچے. سنا کہ ایک بچہ ادھر کھینچ رہا ہے, ایک بچہ ادھر کھینچ رہا ہے, پیچھے کھینچ رہا ہے, آگے کھینچ رہا, اور بلال حبشی کے گلے میں رسیاں پڑی ہوئی, گلا گھٹنے کی وجہ سے کس کس طریقے سے نہ تڑپتے ہوں گے بلال حبشی, لیکن ہر صدا میں, ہر مصیبت کے جواب میں ایک ہی آواز تھی, احد احد, میرا خدا میرا خدا ایک. کوڑے پڑ رہے ہیں, آگ سے رٹائے جا رہے ہیں, پانی میں غوطہ دیا جا رہا, بچے کھیلتے پھر رہے ہیں, لیکن بلال حبشی ایک مرتبہ جو عقیدے کو پکڑا تو اس پر مستحکم اور مضبوط ہے. یہاں تک کہ تاریخوں میں لکھا کہ سب سے زیادہ مصیبت بلال حبشی نے برداشت کی, سب سے زیادہ پریشانی بلال حبشی نے برداشت کی, اور بلال حبشی اس تمام پریشانی میں خاموش رہے. ورنہ تاریخوں میں تو یہ کہ پیغمبر اسلام کے کچھ دوسرے صحابی, بہرحال وہ معصوم تو نہیں تھے, انسان تھے, جب ان پر بہت مظالم ہوئے تو ایک مرتبہ انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ مظالم کب ختم ہوں گے, ان تکلیفوں سے ہمیں کب چھٹکارا ملے گا. پیغمبر نے سنا, ایک مرتبہ جلال آ گیا, کہا کہ تمہاری یہ تکلیفیں اپنے مقام پر, لیکن یہ تکلیف ان کے مقابلے میں کچھ نہیں جو تم سے پہلے کے مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑی. کیا تمہیں پتا نہیں کہ پہلے کے مسلمان, انہیں کبھی آرے کے ذریعے سے ان کے دو ٹکڑے کیے جاتے تھے, جس طرح درخت کی لکڑی کو آرے سے کاٹا جاتا ہے, جس طرح آرے سے ان کو کاٹا جاتا تھا. کیا تمہیں پتا نہیں ان سے پہلے کے مسلمان جو تھے, ان کے جوڑوں پر لوہے کی کنگیاں بنا بنا کر ان کے جسم پر چلائی جاتی تھی, جس نے ان کے جسم کا گوشت نیچا کرتا تھا. کیا تمہیں پتا نہیں کہ انہیں آگ پر روغن کے اندر زندہ ڈال کر بھونا اور جلایا جایا کرتا تھا. یہ تمہاری تکلیف تو کوئی تکلیف نہیں, لیکن بلال حبشی کے بارے میں یہ ہے کہ کبھی کوئی حرف شکایت زبان سے نہیں نکلا, کبھی بلال حبشی نے اپنی مصیبت کے اوپر فریاد نہیں کی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہوا, انہوں نے بلال حبشی کو اس حالت میں دیکھا, ایک مرتبہ تڑپ اٹھے, ایک مرتبہ بلال کی مصیبت دیکھی نہ گئی. یہ عام تاریخ کا واقعہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, اور اس کی کچھ وضاحت ہے جو انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. انہوں نے یہ منظر دیکھا, امیہ ابن خلف کے پاس آئے, کہا کہ تم اتنے مظالم اس پر کر رہے ہو کہ کوڑوں سے اس کا جسم, تمام جسم سے خون بہ رہا, اور اسی حالت میں لے جا کر تم نے آگ کے انگاروں پر اسے ڈال دیا, اور یہاں سے اٹھا کر پانی میں اسے غوطے دیے, اور اب دیکھو کہ بچے اس کی گردن میں رسی ڈال کر اپنی اپنی جانب پھنسیت رہے, آخر تمہیں اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اگر ایسے ہی مارنا تو مجھے فروخت کر دو, تم جو قیمت دو گے میں دینے کو تیار, تم جو قیمت کہو وہ میں دینے کو تیار ہوں. امیہ ابن خلف پہلے ہی بلال سے بڑا عاجز آ چکا, یہ غلام وہ جس کے بارے میں امیہ کو یقین تھا کہ سوائے موت کے اب اس کا کوئی علاج نہیں, لیکن موت کی صورت میں مالی نقصان تھا. چنانچہ جب اس نے یہ پیغام سنا تو اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھا, کہا کہ اچھا اس کو لے جاؤ, میں تو خود ہی اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, لیکن تمہیں منہ مانگی قیمت دینا پڑے. امیہ نے سمجھ لیا کہ حضرت ابوبکر اسے ضرور آزاد کرائیں گے, چنانچہ اس نے کہا پوری قیمت دینا پڑے گی. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا قیمت دینا پڑے گی, تو تاریخ سے بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر کے غلام تھا فتح سے رومی, جو کاریگر تھا, یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ ہنر تھی, جس کی وجہ سے اس کی قیمت مکے کے تمام غلاموں سے زیادہ تھی. کہا کہ یہ غلام بلال کے بدلے میں دینا پڑے گا. حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں. کہا کہ نہیں, اس کے علاوہ ایک غلام اور دینا پڑے گا. کہا کہ میں راضی ہوں. کہا نہیں, اس کے علاوہ 40 اوقیے چاندی کے دینا پڑیں گے. کہا کہ میں راضی ہوں. یہاں تک کہ یہ تمام چیزیں دے دی بلال کو خریدا. امیہ ابن خلف جو یہ منہ مانگی قیمت پر بلال کو فروخت کر رہا ہے وہ بھی حیران ہو گیا. حیران ہو کر کہا کہ تم نے اس غلام کو اتنی قیمت میں خریدا,
جو ایک درہم میں بیچا جا سکتا ہے, ایک درہم اس کی قیمت تھی, اور تم نے 40 اوقیے چاندی دی, اور تم نے اس کے بدلے میں 2 غلام دیے, جس نے خطاب سے رومی جیسا غلام. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں پیغمبر اسلام نے مجھے ایسا ہی حکم دیا. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ پیغمبر اسلام براہ راست ان غلاموں کو نہیں خرید سکتے, پیغمبر کو معلوم کہ اگر میں امیہ ابن خلف کے پاس گیا تو وہ بلال کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دے گا, لیکن کبھی میرے ہاتھ فروخت نہیں کرے گا. تو پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی دولت اپنے مختلف صحابیوں کو دے رکھی تھی کہ اس دولت سے تم غلام خرید کے آزاد کرنا, تاکہ اگر میں بیچ میں جاؤں تو کتنی ہی قیمت دوں یہ غلام نہیں خریدا جا سکتا ہے, میرے بدلے تم بیچ میں رہنا تاکہ آسانی کے ساتھ یہ سودا ہو سکے. تاریخ سے کچھ ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے. بہرحال بلال حبشی کو خریدا گیا, خریدنے کے بعد بلال حبشی کو آزاد کر دیا گیا. اب بلال بالکل آزاد ہے, ان پر کوئی روک ٹوک نہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں. یہاں تک کہ 13واں سال آیا اعلان نبوت کا, مدینے کی جانب ہجرت کا موقع آیا. سب سے پہلے مدینے کے اندر دو شخص جیسے جناب موسیٰ ابن عمیر, انتہائی جلیل و قدر یہ صحابی. موسیٰ ابن عمیر کا اسلام پر بے انتہا بڑا احسان, انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کبھی ہوگا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم, یہ دو صحابی قرآن کے حافظ, چنانچہ پیغمبر اسلام نے پہلے مدینہ ان دونوں کو بھیجا, انہوں نے جا کر اہل مدینہ کو قرآن سکھایا. اور اس کے بعد جو دوسری جماعت گئی اس میں بلال حبشی بھی شامل تھے. بلال حبشی مدینے پہنچے اور مدینے پہنچ کر پیغمبر اسلام کا انتظار کرنے لگے. یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ جب پیغمبر اسلام نے مدینے میں ورود کیا. پیغمبر اسلام مدینے پہنچنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ دیکھ کر کہ مکے سے آنے والے مسلمان بہت زیادہ محتاج اور غریب, اور مدینے کے مسلمان خوشحال اور کھاتے پیتے ہیں. مکے کے لوگ اپنا سارا گھر چھوڑ کے آئے, مدینے والے جس طرح رہ رہے تھے اسی طرح رہ رہے ہیں. چنانچہ پیغمبر اسلام نے ہر مکے والے کو مدینے کے کسی آدمی کا بھائی بنایا, اور یہ اعلان کیا کہ آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, وہی تم پر ایک دوسرے کا حق ہے جو بھائی کا بھائی پر ہوا کرتا ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, ابتدائے اہل اسلامی نے اتنا جذبہ تھا مسلمانوں کہ سب نے اس اعلان کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ بڑھ بڑھ کے اپنے بھائی کی خدمت کی. آدھی جائیداد, آدھی دکان, آدھا پیسہ, آدھا گھر کا ساز و سامان اپنے اس بھائی کو دے دیا جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں مگر پیغمبر نے رشتہ قائم کیا. یہاں تک کہ اگر کسی کی دو بیویاں, تاریخ میں یہ ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دے دی تاکہ اس سے یہ مکے والا میرا بھائی شادی کر لے, ہر اعتبار سے نصف ہو جائے. چنانچہ بلال حبشی کو بھی بھائی بنایا گیا. کچھ کتابوں میں ہے کہ عبیدہ ابن حارث ابن مطلب کا بھائی بنایا گیا, اور کچھ میں ہے کہ ابھی زبیرہ انصاری کا بھائی بنایا گیا. اور بلال حبشی کو اپنے ان بھائی سے اتنی محبت کہ پیغمبر کی وفات کے بعد جب بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر شام جانے لگے تو اس وقت حضرت عمر نے پوچھا کہ بلال تمہیں جو ماہانہ وظیفہ ملتا, کیونکہ پیغمبر اسلام کے بعد بیت المال سے ہر صحابی کا ایک ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا, جس کی بھی کچھ مصلحتیں تھیں. کہا گیا کہ اے بلال تمہیں جو وظیفہ ملتا ہے ان کو شام جا رہے ہو, اب اس وظیفے کا کیا کیا جائے؟ تو جواب دیا کہ جسے پیغمبر نے میرا بھائی بنایا ہے ابھی ابو ذرہ انصاری, میرا وظیفہ بھی اس کے حوالے کیا جائے, اس لیے کہ میں اس کو اپنے حقیقی بھائی سے زیادہ پسند کرتا ہوں, اس لیے کہ پیغمبر کا بنایا ہوا بھائی. تو بلال حبشی بھائی بنے ابو ذرہ انصاری. اس کے بعد بلال حبشی کے بارے میں تاریخ بہت ساکت اور خاموش, زیادہ حالات نہیں ملتے. ہاں اتنا پتہ چلتا کہ جب اذان کا اعلان ہوا, اذان جب یہ مسجد نبوی بنائی گئی تو اس کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو مسجد میں بلایا جائے نماز کے لیے. کسی نے کہا کہ گھنٹے بجائے جائیں, کسی نے کہا کہ سانس کے ذریعے سے آواز دے کر لوگوں کو بلایا جائے, غرض یہ کہ مختلف باتیں ہوتی رہیں. جبرائیل امین نے آ کر اذان کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے کہا کہ اذان دی جائے, اور سب سے پہلا مؤذن بلال حبشی کو مقرر کیا. کہا کہ بلال آج سے ہمارے مؤذن. پیغمبر اسلام کے تین مؤذن تھے, بلال حبشی, ابو مقدورہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم, جو ایک نابینا صحابی تھے. بلال جب مدینے میں ہوتے تھے ہمیشہ اذان دینا انہیں کا کام, وہ نہ ہوتے تھے تو ابو مقدورہ, اور وہ نہ ہوتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے. اور بلال کے ذمے پیغمبر نے ایک خدمت اور دی, وہ کیا تھی؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پیغمبر کو 3 لاٹھیاں بھجوائی تھیں, 3 عصا بھجوائے تھے, جس میں سے ایک پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو دیا تھا اور ایک خود رکھا تھا. جب پیغمبر اسلام نماز عید پڑھانے جاتے تھے, نماز عید کے بارے میں شریعت کی سنت یہ ہے کہ نماز عید مسجد میں نہ پڑھی جائے بلکہ شہر کے باہر کسی میدان میں انجام دی جائے. چنانچہ نماز عید مسجد نبوی میں نہیں پڑھی جاتی, بلکہ مسجد نبوی سے باہر جو میدان تھا جہاں آج مسجد قمامہ موجود, اور یہی وہ میدان ہے جہاں آج کل قانون کے خلاف ورزی کرنے والے مجرموں کو سزا دی جاتی. تو پیغمبر اسلام اپنے حجرے سے مسجد قمامہ عید کی نماز پڑھنے تشریف لے جاتے. عید کی نماز اور نماز استسقاء جب بارش نہ ہو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی, تو بلال حبشی کی ذمہ یہ کام تھا. جو بلال حبشی وہ عصا نجاتی کا عصا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے آگے آگے چلا کرتے, یعنی پیغمبر کے عصا بردار جسے بلال حبشی, اور پیچھے پیچھے پیغمبر آتے تھے. عید گاہ میں پہنچ کر بلال حبشی اسی عصا کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے اور قبلہ رخ, اور پیغمبر اسی عصا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. بلال حبشی یہ خدمت بھی انجام دیا کرتے. اس کے بعد بلال حبشی کے ذمے تیسری خدمت یہ کی گئی کہ تمام بیت المال, پیغمبر کے زمانے میں بیت المال صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوا, اس لیے کہ جو چیز بھی آتی تھی پیغمبر کی خواہش یہ تھی کہ یہ چیز جو تھی فوراً مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے. تو یہ تقسیم کا کام, یہ خزانے کی حفاظت, یہ بھی بلال حبشی کے حوالے کی ہے. تو بلال حبشی مؤذن بنے, بلال حبشی عصا بردار بنے, پھر بلال حبشی پیغمبر کے خازن بنے, یہاں تک کہ پیغمبر کے کھانے پینے کی چیزیں بھی بلال کے پاس رہا کرتی. تو پیغمبر کا ارشاد کہ 30 ایسے دن ہم پر گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے کچھ غذا کے جو بلال نے اپنی بغل کے اندر چھپا کے رکھی, یعنی اتنی مختصر غذا تھی جس میں پیغمبر اور بلال نے 30 راتوں تک گزارا کیا. بلال حبشی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہو گئی ہے جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا, لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلال حبشی صحیح عربی نہیں بول سکتے. دنیا کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑی ہے ہے وہ بلال کے حلق سے نہیں نکلتی تھی, وہ چھوٹی ہے پڑھا کرتے, اور بعض کہتے ہیں کہ بلال جو تھے وہ شین نہیں پڑھ سکتے تھے, شین کو سین پڑھا کرتے تھے. دنیا کے اذان میں بھی اشہد ان نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ اشہد ان پڑھا کرتے. اور پھر یہ حدیث کہی جاتی کہ پیغمبر سے لوگوں نے اعتراض کیا, اللہ کے رسول عربوں کے ماحول میں بیٹھ کر ایک ایسا شخص اذان دیتا جو صحیح عربی پڑھ بھی نہیں سکتا, تو پیغمبر نے اس وقت جواب دیا کہ بلال کی سین خدا کے نزدیک تمہاری سین سے زیادہ بہتر. لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ بات غلط, بلال حبشی نے تمام زندگی عرب میں گزاری. آپ نے بلال کی پیدائش کا واقعہ پڑھا, آپ نے بلال کی پیدائش کے حالات سنے, آپ نے بلال کے والدین کو دیکھا. ٹھیک ہے بلال کی ماں ابرہا کی بھانجی, ٹھیک ہے بلال کے والد جو تھے وہ حبشہ کے غلام, لیکن بلال حبشہ میں پیدا ہوئے, ان کی زبان بالکل صحیح. چنانچہ یہ بالکل غلط ہے جو لوگوں نے اس قسم کی بات مشہور کر رکھی, اور اسی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں قرت کے مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. جب بلال غلط غلط اذان کیا کرتے تھے خدا ان کی اذان کو قبول کر لیتا تھا, تو ہم بھی اگر غلط غلط نماز پڑھنے تو خدا نیت کو دیکھتا نہیں, یہ مسئلہ نہیں. بلال بالکل فصیح اللسان تھے اور بالکل صحیح اذان بلال دیا کرتے. بلال کے دن میں صرف 5 وقت کی اذان نہیں تھی, بلکہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا, جہاد پر جانا ہے, کوئی حملہ ہونے والا ہے, قحط پڑ رہا ہے, پیسے جمع کرنا, تو اس وقت مسلمانوں کو بلانے کا ایک ہی کام تھا, اذان دی جانا. تو بلال حبشی مسجد نبوی کے برابر ایک عورت کا گھر تھا, اس گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے, اور بلال کی آواز سن کر تمام مسلمان مسجد میں پہنچا کرتے تھے. جب بلال کی اذان ختم ہو جاتی تھی تو اس وقت بلال پیغمبر اسلام کے حجرے پر آتے تھے اور کہتے تھے حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, الصلاۃ یا رسول اللہ. جب بلال یہ کہا کرتے تھے تب پیغمبر اسلام حجرے سے باہر نکلا کرتے تھے. اور ایک دن پیغمبر نے بلال کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بلال تم اذان بھی دیتے ہو, اقامت بھی دیتے ہو, میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, یہ تو اذان کو زیادہ بلند آواز سے دو, اقامت کو آہستہ دو, اور اذان کے جملوں میں آپس میں زیادہ فاصلہ رکھو, اقامت کے جملوں میں کم فاصلہ رکھو, اور دیکھو اذان دینے کے بعد اقامت دینے سے پہلے اتنا انتظار کرو کہ گھروں میں جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا کھا کے آ جائے, جو اس وقت رفع حاجت کر رہا ہے وہ رفع حاجت کر کے آ جائے, جو کسی ضروری کام میں لگا ہوا ہے وہ اس کام سے نمٹ کے آ جائے. اذان کے فوراً بعد اقامت نہ دو, بلکہ اتنا وقت دو کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اسے کر کے مسجد کے اندر حاضر ہو سکیں. جناتی اذان اور اقامت کے بنیادی مسائل جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے, یہ درحقیقت بلال حبشی ہی کے ذریعے سے ہم تک آئے. اب بلال حبشی سے پیغمبر اسلام کو کتنی محبت ہو گئی, اس کا ایک ثبوت جمانہ کا واقعہ بھی ہے. تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی جہاد کے لیے پیغمبر اسلام چلے. پیغمبر اسلام کسی جہاد کے لیے روانہ ہوئے, علامہ مجلسی حیات القلوب کی جلد دوم میں یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. تو جب پیغمبر اسلام چلے انہوں نے جہاد کیا جس کے خلاف جہاد کرنا تھا, اور اس جہاد کے نتیجے میں وہ قبیلہ شکست آ گیا اور مال غنیمت ملا مسلمانوں کو, اور وہاں سے جو کنیزیں ملی, جو عورتیں ملی, ان کو اسیر کر کے لایا گیا. قبیلے کے سردار کی بیٹی جمانہ بھی، جمانہ کو بھی اسیر کیا گیا، اور کیونکہ بلال نے اسیر کیا تھا اس لیے پیغمبر نے یہ قمیص بلال کو بخش اور کہا کہ بلال یہ تمہاری قمیص، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام روانہ ہو گئے۔ بلال ذرا آہستہ آہستہ آ رہے تھے، پیغمبر سے ایک منزل دور۔ جب وادی النعام میں بلال پہنچے تو اس وقت یہ جمانہ جس کو اسیر کر کے لایا جا رہا تھا، مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ چکا ہے، بلال ایک منزل ایک دن ان سے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس عورت جمانہ کو جو قمیص تھی اسے پتا نہیں کس طریقے سے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ اس نے پہلے تو بلال حبشی کو اس تلوار سے تمام جسم پر زخم پہنچا کر شہید کر دیا۔ بلال حبشی زخموں سے چور چور شہید ہو کر نیچے گر پڑے اور اسی مقام پر شہادت ان کو مل گئی۔ اور یہ جمانہ جو تھی وہ بلال حبشی کے جانور پہ سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں پہ نکل پھاسی، اور شہاب مازنی شہاب شخص تھا جو اس جمانہ کے قبیلے کے قریب رہا کرتا تھا، بڑا طاقتور شخص تھا، اس کی بھی فوج تھی، اس کا بھی قبیلہ تھا۔ اس نے جمانہ کے باپ کی زندگی میں جمانہ کا رشتہ طلب کیا تھا اس کے باپ سے، مگر اس کے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جمانہ جو تھی اس کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا، باپ مارا گیا، قبیلہ ختم ہو چکا، چنانچہ یہ سیدھی بھاگ کر دوسری شہاب کے پاس پہنچی کہ جس سے اس نے پہلے جس نے اس کا رشتہ پہلے طلب کیا، اور وہاں جا کر اس کی پناہ میں چلی گئی، اس کی حفاظت میں چلی گئی۔ یہاں پہ جب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ گیا اور بلال کافی دن تک واپس پلٹ کے نہ آئے تو پیغمبر اسلام کو ایک مرتبہ تکلیف، پیغمبر نے سلمان فارسی اور صہیب رومی کو بھیجا کہ جاؤ قافلہ رکا ہوا دیکھ کراؤ کہ بلال کہاں رہ گئے۔ سلمان فارسی اور صہیب رومی دونوں بلال کی تلاش میں چلے، چاہے جا کر بلال کا لاشا دیکھا، بلال کو مرے ہوئے ایک دن گزر چکا ہے، خون بہ چکا ہے، روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول غضب ہو گیا، بلال حبشی شہید ہو چکے ہیں، ان کے تمام جسم پر زخموں کے نشان، بلال حبشی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ پیغمبر اسلام نے سنا، کہا کہ اچھا جاؤ اور جا کے بلال کی لاش کو اٹھا کے لاؤ۔ چنانچہ گئے سلمان فارسی اور صہیب رومی، یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی، دونوں گئے اور جا کر بلال حبشی کو لاشے کو روتے ہوئے اٹھا کے لائے پیغمبر کی خدمت میں پیش۔ پیغمبر نے منع کیا، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھو کہ خدا اپنے اس محبوب بندے کے ساتھ کیا کرتا۔ اور یہ کہہ کر پیغمبر اسلام ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد بلال کے چہرے پر پھونک ماری۔ سلمان فارسی اور صہیب رومی حیران ہو گئے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ دو دن کے پڑے ہوئے بلال حبشی ایک مرتبہ انگڑائی دیتے ہوئے اس طرح سے کھڑے ہو گئے جس طرح کوئی نیند کے بعد اپنے بستر سے کھڑا ہوا کرتا۔ حیران و پریشان دونوں، بلال حبشی ہمارے سامنے شہید ہو چکے ہیں، سر سے پیر تک جسم پر تلواروں کے نشان، کثرت سے خون بہ چکا تھا، ہم نے خود دیکھا تھا کہ یہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن اس طرح سے بلال حبشی کو خدا نے زندہ کر دیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے سلمان اور اے صہیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلال حبشی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے بارگاہ خدا بندی میں کہ خدا نے اس کی آئی ہوئی موت کو بھی واپس پلٹا دیا، اب بلال تمہارے درمیان آرام سے رہے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس نے بلال پر حملہ کیا تھا اس سے انتقام لینا ضروری، بلال کا خون یا بلال کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کے دو حصے کی امیر المومنین کو بلایا اور کہا کہ مجھے اطلاع بھی ملی کہ جمانہ کیا آپ کے ساتھ تیزی سے حرکت کر رہی تاکہ ہم پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا انتقام لے، میں تمہیں بھیجتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر بلال کے خون کا انتقام لو۔ ذرا دیکھیں بلال کا مقام اور مرتبہ کہ بلال کے انتقام کے لیے پیغمبر اسلام امیر المومنین کو بھیج رہے ہیں، افضل ترین کائنات کو اپنے بعد پیغمبر اسلام بلال کے خون کے انتقام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ بلال حبشی پیغمبر اسلام سے یہ فریاد بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جمانہ کو آپ نے مجھے بخشا، اب میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، جمانہ کو معاف کر دیجئے گا اور اسے دوبارہ میری اسیری میں دے دیجئے گا۔ پیغمبر نے کہا جمانہ کا معاملہ تمہارے حوالے۔ امیر المومنین لشکر لے کے آگے بڑھے، سامنے سے شہاب اپنا لشکر لے کے آیا، زبردست جنگ ہوئی، لیکن جب امیر المومنین کسی لشکر میں موجود ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، وہی نکلا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، جمانہ اور شہاب دونوں گرفتار کر کے لائے گئے۔ اب یہاں پر بلال حبشی دیکھ رہے ہیں کہ جمانہ شہاب کی پناہ میں گئی تھی اور جانے کے بعد اسی کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں، اگرچہ خود بلال حبشی کو جمانہ سے انتہائی محبت تھی، بلکہ ان کا جملہ ہے کہ میں جمانہ سے عشق کرنے لگا ہوں، لیکن یہ دیکھ کر کہ اب شہاب جو ہے جمانہ شہاب کی پناہ میں جا چکی ہیں، بلال نے کہا یا امیر المومنین میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمانہ کو بھی معاف کر دیں، شہاب کو بھی معاف کر دیں، اور اس جمانہ کو اسی شہاب کو بخش دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین نے بلال حبشی کی بات پہ عمل کیا. جمانہ اور شہاب کی شادی اور شہاب کے دل پر ایک مرتبہ بلال حبشی کے اس ایثار کا اتنا اثر ہوا کہ اسی مقام پر خود اس نے بھی اسلام قبول کر دیا اور جمانہ نے بھی اسلام قبول کر دیا. تو بلال حبشی کا کردار بھی تھا جو کافروں کو مسلمان بنانے کا سبب بنا. لیکن پیغمبر اسلام کو بلال حبشی سے کتنی محبت, اور اگر کوئی بلال کو ان کے حبشی ہونے کا تانا دیتا تو پیغمبر کتنے غصے میں آ جاتے. اس کا ایک ثبوت حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ بھی. وہ ابو ذر غفاری جو جناب سلمان فارسی کے بعد سب سے زیادہ افضل صحابی, سب سے بڑے صحابی, وہ ابو ذر غفاری جنہیں لقمان حکمت, لقمان امت بھی کہا گیا, جنہیں شیخ الاسلام بھی کہا گیا, جنہیں زمین اور آسمانوں کے بیچ میں رہنے والا سب سے سچا انسان بھی کہا گیا, وہ ابو ذر غفاری ایک مرتبہ بلال سے بات چیت ہونے لگی. ابو ذر غفاری عرب کے رہنے والے, خوب گورے چٹے خوبصورت, بلال حبشی ایک حبشہ کی عورت, حبشہ کے مرد سے پیدا ہونے والے. ایک مرتبہ کسی بات پر ابو ذر غفاری بلال حبشی سے ناراض ہو گئے, باتوں باتوں میں آواز بلند ہو گئی, ایک مرتبہ جذبات بلند ہو گئے, غصہ آ گیا ابو ذر غفاری سے اور کتنا کہہ کر مخاطب کیا کہ یبن الحمراء, اے کالے رنگ والی عورت کے بیٹے. بلال حبشی نے سنا, اس مرتبہ انتہائی صدمہ پہنچا, چپ چاپ آنکھوں میں آنسو مسجد نبوی میں داخل ہوئے. پیغمبر کی نگاہ پڑی, بلال آج تم اتنے غمگین کیوں, بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوں, آگ پہ جلایا گیا, پانی میں غوطہ دیا گیا, گولے مارے گئے, لیکن بلال کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے, آج بلال کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا بلال تم یہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول, ابو ذر غفاری نے آج مجھے میری ماں کا تانا دیا. پیغمبر اسلام نے سنا, ایک مرتبہ روایت کی ہے کہ جب ابو ذر غفاری داخل ہوئے مسجد نبوی کے اندر پیغمبر کو سلام کیا, پیغمبر نے منہ کو پھیر لیا. ابو ذر غفاری کے لیے اتنا ہی بہت تھا, پیغمبر آج مجھ سے منہ موڑ رہے, پیغمبر آج میری جانب دیکھنے کو تیار نہیں, پیغمبر آج سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سلام کا جواب واجب نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ابو ذر غفاری کے لیے اس سے بڑھ کر افسوس کی چیز کیا تھی. گھبرا کے ہاتھ جوڑے, اللہ کے رسول میرا قصور بتا دیجئے, میری غلطی بتا دیجئے. کہا کہ اے ابو ذر غفاری, کیا اب تک تم میں سے جاہلیت کی خوشبو نہیں نکلی ہے؟ تم نے بلال کو اس کی ماں کا تانا کیسے دیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا, لا فضل علی العربی للعجمی ولا فضل للعجمی علی العربی ولا للاحمر علی الاسود ولا للاسود علی الاحمر؟ کیا تمہیں پتا نہیں, اسلام لانے کے بعد عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی, مگر صرف تقوی کے ذریعے. تم نے اب بلال کی ماں کو کالے رنگ کے پانا کیوں دیا؟ ابو ذر نے سنا, ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, ابو ذر کی بھی, گھبرا گئے, بلال کے ہاتھ کو تھاما باہر لے کے نکلے. مسجد نبوی کے باہر پہنچے, جلتا ہوا میدان تھا, ایک مرتبہ لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد اپنے رخسار کو جلتی ہوئی ریت سے لگایا اور کہا کہ اے بلال, تو اپنے پاؤں کو اٹھا کر میرے رخسار پر رکھ, جب تک کہ تو اپنے پاؤں کو میرے رخسار پر نہیں رکھے گا اس وقت تک میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف نہیں کیا. بلال حبشی ابو ذر کے مقام کو پہچانتے ہیں, دل نہ مان رہا تھا لیکن جب ابو ذر رو رو کر اور تڑپ تڑپ کے گزارش کر رہے تھے تو روتے ہوئے بلال نے اپنے اس پاؤں کو, سیاہ پاؤں, درد آلود پاؤں, وہ میلا پاؤں اٹھا کر ابو ذر کے سال کے اوپر رکھا. ابو ذر مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے پیغمبر کے پاس پہنچے, اللہ کے رسول دیکھیے, میں بلال سے معافی لے کے آیا ہوں اور یہ بلال کی معافی کی سند. تو اتنا برتر مقام ہے بلال حبشی کا کہ اگر کوئی بلال کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پیغمبر غمگین ہو جاتے ہیں, اگر تکلیف پہنچانے والا ابو ذر غفاری جیسا ہی صحابی کیوں نہ, پیغمبر اسلام اس کے باوجود غمگین ہو جاتے ہیں. اور اسی کے بعد جنگ بدر سے جنگ تبوک تک غزوؤں کا سلسلہ چلا. بدر, خندق, خیبر, صلح حدیبیہ, معرکہ حنین, معرکہ طائف, آخری غزوہ تبوک. بلال حبشی ان جن صحابیوں میں سے ایک ہیں جو پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک ہر ہر مقام پہ شامل رہے, اور جنگ بدر کے اندر یہ بلال حبشی تھے کہ جب ایک مرتبہ جنگ ختم ہوئی, ایک روایت یہ, جب جنگ ختم ہوئی اور گرفتار کر کے کافر لائے جا رہے تھے, بلال حبشی بیٹھے ہوئے آٹا گوندھ رہے تھے, ان کی نگاہ پڑی عبد الرحمن ابن عوف, امیہ ابن خلف کو گرفتار کر کے لا رہا. کون امیہ ابن خلف؟ بلال کا سابق آقا. بلال کی نگاہ پڑی, ایک مرتبہ وہیں سے چیخے, اے مسلمانوں اسے معمولی نہ سمجھنا, یہ وہی امیہ ابن خلف ہے کہ جس نے مجھ پر اور کئی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے تھے. جیسے ہی یہ اطلاع مسلمانوں کے کان تک پہنچی, ایک مرتبہ سب تلواریں لے کے آئے اور اسی مقام پر امیہ ابن خلف کو قتل کر دیا گیا. اور ایک روایت یہ کہ دوران جنگ جنگ کے دوران بلال تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے چلاتے بلال کی نگاہ اپنے آقا امیہ ابن خلف پر پڑ گئی، ایک جوش اسلامی، جوش غیرت اور وہ تمام مظالم ان کو یاد آ گئے۔ تلوار چلاتے ہوئے پہنچے اور امیہ ابن خلف کو گھوڑے سے گرایا اور تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ تو بلال ابشی اب جنگ بدر سے جنگ تبوک تک ہر مقام پر ساتھ ساتھ رہے، اور پھر بلال کو وہ عظیم مقام ملا جو کسی مسلمان کو نہ مل سکا، یعنی مکہ فتح ہو گیا۔ پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ کعبے کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑ کر گرایا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر کعبے کے باہر آئے، آنے کے بعد اعلان کیا آج ہر ایک کو معافی ہے جو اسلام قبول کر لے، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی کسی قسم کا عذاب اور حساب و کتاب نہیں، لیکن ہاں سات مرد اور چار عورتیں، گیارہ آدمی، یہ اگر کعبے کے پردے سے بھی چمتے ہوئے پائے جائیں تو مسلمانوں انہیں قتل کرنا، انہیں معاف نہ کرنا، انہیں نہ چھوڑنا۔ اور ان گیارہ آدمیوں میں جناب ہند کا نام بھی تھا، وہ ہند جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو جب یہ اطلاع ملی تو چپکے سے پیغمبر کے پاس آئی اور معافی مانگی۔ ایسے وقت میں جب تمام مکہ موجود ہیں، تمام مسلمان موجود ہیں، تمام کافر موجود ہیں، اس وقت پیغمبر نے حکم دیا بلال تم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا امتیاز، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دینے کا اعزاز بلال حبشی کو مل رہا ہے۔ بلال حبشی اپنی قسمت پر فخر کرتے ہوئے ایک مرتبہ کعبے کی چھت پر پڑھے، کعبے کی چھت پہ چڑھے، اذان دینا شروع کی، اور ادھر بلال کو کعبے کی چھت پر جگہ دیکھ کر مکے کے وہ کافر جو ظاہری طور پر اس وقت مسلمان ہو گئے ہیں ایک مرتبہ غصے سے پیج و تاب کھانے لگے۔ حارث ابن حسم اور صفوان ابن امیہ، یہ دونوں اس مقام پر موجود تھے جب انہوں نے بلال کو اوپر چڑھتے دیکھا۔ حارث ابن حسم کون ہے؟ یہ عشام ابن حسم کا بھائی۔ عشام ابن حسم کون؟ ابو جہل، جس کا نام عشام ابن حسم، تو ابو جہل کا بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہا۔ اور صفوان ابن امیہ، یہ کون ہے؟ امیہ ابن خلف کا بیٹا، یعنی بلال کے سابق آقا کا بیٹا۔ آج یہ دونوں منظر دیکھ رہے، وہ بلال جس کو کل تک ہم کوڑے مارا کرتے تھے، آگ پہ لٹایا کرتے تھے، ہر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کعبے پہ چل کے اذان دے رہا۔ حارث ابن حسم نے اپنے بھائی کو یاد کیا، کہا آج اگر میرا بھائی ابو جہل ہوتا اور اس حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا دیکھتا تو پتا نہیں اس پر کیا کچھ نہ گزر جاتی۔ صفوان ابن امیہ نے کہا آج اگر میرا باپ امیہ زندہ ہوتا اور اپنے اس حبشی غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر وہ اعلان کرتے سنتا جس کی بنا پر اس کو سزا دی تھی، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان، تو پتا نہیں اس پر کیا کچھ نہ گزر جاتی۔ قریش تیز و تاب کھا رہے، کفار جلے جا رہے، لیکن پیغمبر بلال کو وہ عظیم مقام عطا کر رہے۔ اور اس کے فوراً بعد بلال کی زندگی میں وہ وقت آ گیا جو بلال کے لیے سب سے بڑا وقت تھا، یعنی پیغمبر کی وفات ہوئی اور بلال نے عجیب منظر دیکھا۔ بلال نے یہ منظر دیکھا، اور اس سے پہلے ایک بات میں اور بتاتا چلوں تاکہ گفتگو کا تسلسل باقی رہے۔ اور بلال حبشی کو ایک اور عظیم سعادت حاصل ہوئی، وہ کیا کہ جب آخری حج کے بعد مسلمانوں کا فاصلہ حج کر کے مدینہ کی جانب جا رہا اور چلتے چلتے غدیر خم کا میدان آ گیا، جبرائیل امین نے پیغمبر کو روکا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول اب اس حکم کو پہنچا دیجیے جس کا خدا نے آپ کو پہلے کیا تھا۔ رسول فاصلہ روک رہے ہیں، بلایا صاحب بلال حبشی کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر اذان دو۔ اذان کا مطلب تمام مسلمان جانتے ہیں، بے وقت کی اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات کہی جاتی ہے۔ بلال اذان دینے جا رہے ہیں، پیغمبر نے روکا بلال رک جاؤ، آج اذان میں ایا علی خیر الامر کا اضافہ کر لینا۔ چنانچہ بلال وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اذان میں ایا علی خیر الامر دی۔ بعض ایسی روایتوں اس کی تصدیق میرے لیے نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن کتابوں کے حوالے میرے پاس پہنچے۔ بعض ان روایتوں کی بنا پر یہ بھی موجود ہے کہ غدیر خم کی اذان میں اشہد ان علی امیر المومنین کا جملہ بھی پڑھا گیا، پیغمبر اسلام نے بلال حبشی کے ذریعے اس کو پڑھوایا گیا۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے لکھا بھی ہے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں، لیکن کہا ہے کہ اسیوں کی یہ غلطی ہے، اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد یہ جملہ اذان سے نکال دیا گیا تھا۔ 6 مہینے تک تو یہ جملہ اذان میں رہا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور اب یہ دوسرا مسئلہ کہ صرف 1 مہینے کے بعد پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا، 3 مہینے بعد پیغمبر کا انتقال ہوا، تو پیغمبر کے انتقال تک اشہد ان امیر المومنین کا فقرہ اذان میں شامل رہا۔ حی علی خیر العمل کے بارے میں تو مسترد روایت ہے کہ بلال سے کہا کہ تم اذان میں یہ جملہ شامل کرو. بلال پہلے مرد مومن ہیں جنہوں نے حی علی خیر العمل اذان میں دی, اور اس غدیر خم کو, غدیر خم کے قافلے کو رکوانے والے بلال. اور اس کے بعد مدینے آ گئے بلال, آتے ہی پیغمبر علیل ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد پیغمبر کا انتقال ہو گیا. امام کی روایت ہے, یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلال ہمارے اہل بیت میں سے, بلال ہم سے محبت کرنے والوں میں سے, بلال کے دل میں ہماری محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, اور بلال نے رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دی. رسول کے بعد بلال نے اذان دینا چھوڑ دی, اور اسی لیے حی علی خیر العمل کا جملہ جو تھا وہ مسلمانوں نے اذان میں سے نکال دیا. اس لیے کہ مؤذن بلال جنہیں پیغمبر نے حی علی خیر العمل کا فقرہ سکھایا, لیکن بلال نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ غدیر خم میں جو میں نے اعلان سنا تھا, لیکن اب تو کچھ عجیب بات ہو رہی ہے, کوئی اور سامنے آ رہا ہے. اور بلال کو معلوم تھا کہ یہ آنے والا پابندی لگا دے گا, حی علی خیر العمل کے فقرے کو اذان سے نکالے گا, اس لیے کہ یہ فقرہ غدیر خم کی یاد دلاتا. چنانچہ بلال نے اس پیغمبر کی وفات کے بعد بالکل اذان دینا بند کر دی کہ اگر اذان دوں گا تو مکمل, ورنہ بلال کو اذان نہیں دینا. آج سے دو مرتبہ بلال نے اذان دی ہے پیغمبر کے بعد. ایک مرتبہ وہ دن کہ جب, اس سے اندازہ کریں بلال کی عظمت کا, کہ جب جناب سیدہ نے بلال کو پیغام بھجوایا, بلال بابا کے انتقال کے بعد سے میں تمہاری اذان کو بھی ہم لوگ ترس گئے ہیں, تم آج اذان دو, میں تمہارے منہ سے اذان سننا چاہتی ہوں. شہزادی کون ہے بلال کو پیغام بھجوا رہی ہیں کہ آج میں تمہارے منہ سے اذان سننا چاہتی ہوں. بہار میں علامہ مجلسی اور بصائر الدرجات میں یہ روایت. بلال حبشی ایک مرتبہ غیر مسجد نبوی کے اس مقام پر جہاں سے اذان دیتے تھے, اذان دینا شروع کی, لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ایک مرتبہ تیر مار کر شہزادی فاطمہ اپنے حجرے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. بلال کے پاس دوڑتے ہوئے لوگ آئے, بلال اذان کو روکو, کیا مدد کر رہے ہو, تمہارے منہ سے رسول کا نام سن کر رسول کی بیٹی روتے روتے ہنس کھا کے گر پڑی ہے. بلال فوراً نیچے اتر آئے, اذان بند کر دی. روایت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی کو جب ہوش میں لایا گیا تو شہزادی نے پہلا سوال یہ کیا, کیا بلال کی اذان مکمل ہو گئی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں شہزادی, بلال کی اذان نامکمل تھی. شہزادی نے بلال کو بلوایا, کہا بلال جا کر اذان مکمل کرو. کہا شہزادی مجھے اس سے معاف رکھیے, میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اذان دینے سے آپ کی موت واقع ہو جائے. اور اس کے بعد پھر بلال نے دیکھا کہ مدینے کا ماحول بہت بگڑ چکا ہے, مظالم بڑھتے جا رہے ہیں, اہل بیت کو ستایا جا رہا ہے. یہاں رہ کر بلال کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل تھا. چنانچہ حاکم وقت نے کہا کہ مجھے شام جانے دے. حاکم وقت نے کہا کہ بلال میں نے تمہیں خریدا اور تم میرے حکم کے خلاف ورزی کر کے شام جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ اے حاکم وقت, اگر تو نے مجھے اپنے لیے خریدا تو ٹھیک ہے میں یہاں ٹھہروں گا, لیکن اگر تو نے مجھے خدا کے لیے خریدا ہے تو مجھے آزاد چھوڑ دے, میں جہاں چاہوں چلا جاؤں. حاکم وقت یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے تجھے اپنے لیے خریدا. کہا بلال چلے جاؤ. چنانچہ بلال یہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے اور شام میں رہنے لگے. یہاں تک کہ خلافت ثانیہ کا زمانہ آ گیا, حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آ گیا. ایک رات کو بلال سوئے تو خواب میں پیغمبر اسلام نظر آئے. کہا بلال اتنے جلدی ہمیں بھلا دیا, اتنا طویل عرصہ ہو گیا, تم پلٹ کر اب تک ایک مرتبہ بھی ہماری زیارت کو نہیں آئے, اب تک ہماری قبر کی زیارت کو نہیں آئے. بلال نے سنا فرق اٹھے, آنکھ کھلی, فوراً ارادہ کیا کہ میں مدینے جا کر کم از کم قبر رسول کی زیارت تو کروں گا. گھوڑے پر زین کسوائی اور سیدھے شام سے مدینے کی جانب چلے. 70 سال کی عمر ہے, سن 20 ہجری گزر رہا ہے. 13 ہجری میں بلال نے, 12 ہجری میں بلال نے مکہ چھوڑا تھا, یعنی 9 سال ہو رہے بلال کو مکہ چھوڑے ہوئے. 11 ہجری میں مکہ چھوڑا, آج 9 سال کے بعد واپس پلٹ کے مکے جا رہے ہیں. مکے میں داخل ہوئے, سیدھے قبر رسول پہ حاضری دی. مکے میں شور مچ گیا کہ مدینے میں پہنچے, قبر رسول پہ حاضری دی, مدینے میں شور مچ گیا, بلال آئے بلال آئے. اہل مدینہ جمع ہونے لگے. بلال سے کہنے لگے, بلال کافی عرصہ گزر گیا ہے, ہم نے تمہاری اذان نہیں سنی, آج پھر اذان دے دو. بلال نے کہا, ہرگز نہیں, میں عہد کر چکا ہوں پیغمبر اسلام کے بعد کہ میں کبھی اذان نہیں دوں گا, میں کسی کے لیے اذان نہ دوں گا. لوگ مایوس مایوس چلے گئے. امام حسن حسین ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے آ گئے. بلال کا مقام اور مرتبہ دیکھے اہل بیت کی نگاہ میں آ گئے, اور آ کر بلال کے دامن کو پکڑ کر یہی جملہ تھا کہ بابا بلال, ہم نے کافی عرصے سے آپ کی اذان نہیں سنی, ہماری خواہش ہے کہ آج آپ اپنی اذان ہم کو سنا. معصوم امام بلال کو باپ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. بلال نے سنا, ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. شہزادو, آپ کے حکم کی تعمیل مجھ پر واجب. اور یہ کہہ کے بلال مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے. تمام مدینہ کو اطلاع مل گئی کہ بلال آج اذان دینے والے ہیں. مدینہ کا ہر آدمی بلال کی اذان کا انتظار کرنے لگا. وہ بلال جو سارے مدینہ کو انکار کر چکے تھے, لیکن جب ہم آئے بلال نے سارے تسلیم کو خم کر دیا. ایک مرتبہ اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آج ایک مرتبہ پھر مدینے میں کوہرام مچ گیا. اتنا رونا ہوا. یہ بھی کہا جاتا کہ رونے کو اسلام مناسب نہیں سمجھتا, لیکن تاریخ کا یہ فقرہ کہ جب بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کا فقرہ ادا کیا تو مدینہ کے اندر ایسا ماتم ہوا کہ پردے دار عورتیں ماتم کرتے کرتے بے اختیار اپنا پردہ توڑ کر گلیوں اور بازاروں کے اندر نکل آئیں. لوگ سر پیٹ پیٹ کے بے ہوش ہونے لگے, سر دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر لوگوں نے اپنے سروں کو زخمی کر لیا. جب بلال کی زبان سے یہ فقرہ نکلا اور خود بلال کی یہ حالت ہوئی کہ یہ فقرہ کہتے ہی بے ہوش ہو کر زمین سے گر پڑے, اور پھر ہو جایا تو نہ حسنین نے اصرار کیا اذان کے مکمل ہونے پر, نہ ہی بلال نے اذان کو مکمل کیا. زیارت کی, اذان دی, اور اس کے بعد دوبارہ واپس شام پلٹ گئے. یہاں جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد شام میں طاعون کی وبا پھیلی, اور اس وبا کے نتیجے میں حضرت بلال حبشی کا بھی انتقال ہوا. سن 20 ہجری میں 63 سال کی عمر تھی یا 70 سال کی عمر تھی, اور شام میں باب الصغیر کے سامنے یہ مقدس صحابی دفن کیا گیا, جس کے بارے میں نص سے معلوم ہے کہ بلال کے دل میں ہماری محبت کود کود کر بھری ہوئی تھی. بلال ہمارا مرید تھا, اور بلال نے کیونکہ اذان دینا بند کر دی اس لیے حیا علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی اس مختصر وقت میں جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا حضرت بلال حبشی کے حالات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ آئندہ منگل ناصران اسلام کے اس سلسلے کا آخری منگل ہوگا, آخری تقریر ہوگی, اور اس آخری تقریر میں آل رسول یعنی سادات کرام نے جو قربانیاں دی تھی ابتدا, سادات سے جو جو مظالم کیے گئے تھے, وہ سادات کرام جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کو بچایا, جو اسلام کے ہر مشکل پہ ناصر بنے, ان سادات کرام کی قربانیوں پہ ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کہ 90 منٹ کی ایک تقریر اس موضوع کے لیے بالکل ناکافی, لیکن کچھ اندازہ تو ہو کہ سادات کرام پر کتنے مسائل آئے گئے تھے, اور کس انداز سے سادات کرام نے اپنے نانا کے دین کو ہم تک پہنچانے میں اپنی جانوں کو قربان کیا. یہ ناصران اسلام کے سلسلے کی آخری تقریر ہے. اب تک جدا جدا ہر صحابی پر تقریر ہوتی رہی تھی, اور اب یہ ایک آخری تقریر ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم. انشاءاللہ پھر کبھی یہ سلسلہ شروع ہوگا, اور بہت جلدی شروع ہوگا. تو پیغمبر اسلام کے باقی صحابی, امیر المومنین کے صحابی, اور اس کے بعد دوسری سیریں جن کا تفصیلی اعلان میں انشاءاللہ آئندہ منگل کی اس سلسلے کی آخری تقریر میں کروں گا. جس کے ساتھ ہی آج کی نشست ختم ہوئی. ایک مرتبہ ضرور پھر سے